أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوستار بزرگو اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بے انتہا فضل ہے, اسی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے اور اللہ کے راستے میں آج کی رات یہاں گزارنے کی اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے. دنیا جو ہے وہ حالات کا گھر ہے اور حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں, کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی بارش ہے, اور ان مختلف حالات سے مختلف انسان گزرتے رہتے ہیں. آج کی رات بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں اس پنڈال میں رات گزاری ہے. تو اس رات میں اس رات میں بہت فرق ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. اس رات جو مشقت ہوئی ہے بارش کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, وہ مشقت کا وقت تو گزر گیا, صبح ہو گئی اور دعا پڑھ کے کھڑے ہو گئے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. لیکن اس کے اوپر جو اجر لکھا گیا ہے وہ اجر مرتب ہو گیا اللہ کے لیے. جو مشقت ہے, جو قربانی ہے, اس پر اجر ہے, اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. جب وہ بدلہ ملے گا تو اس وقت لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ اور ہم نے راہ خدا میں مشقت برداشت کی ہوتی. حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو ان کی قربانیوں کا اجر ملے گا تو بعض لوگ یہ کہیں گے کاش کہ ہم کو ہمارے جسموں کو کیچوں سے کاٹا گیا ہوتا. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی پر احتساب ہونا چاہیے. احتساب یعنی ثواب کی ہمیں امید ہے, بلکہ ثواب کا یقین ہے کہ اس پر اللہ اجر دے گا. باقی مشقت تو سارے کسان اٹھاتے ہیں, جتنے کھیڑوت ہیں وہ اپنے کھیتوں میں پانی رکھتے ہیں تو رات سردیوں میں بعض راتیں ہوتی ہیں جو کھیت میں پیر مٹی میں لت پت ہیں ادھر سے پانی آ رہا ہے, پانی بہا رہے ہیں. بارشوں میں اور مختلف موسموں میں لوگ اپنی دنیا کے خاطر بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں. یہ مشقت اللہ کے خاطر ہے, دین کے خاطر ہے, تو اس پر بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ پوری استقامت کے ساتھ جم کر رات گزاری, بلکہ اکثر مجمع نماز میں, دعا میں, اعمال میں لگا. تو یہی اصل مطلوب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور ذرا کوئی حال ہوتا ہے تو توجہ زیادہ بڑھ جاتی, بیماری سیماری ہوتی ہے آدمی اللہ اللہ کرتا ہے, اجتماعی طور پر کوئی حال آتا ہے تو آدمی متوجہ ہوتا ہے. اور یہی مطلوب ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد رونا چاہیے. بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد وہ رونا چاہیے اور زور سے رونا چاہیے. جتنا زور سے روئے گا اتنی اس کی صحت تندرستی اچھی ہوگی. اس لیے اگر پیدا ہو کر بچہ روتا نہیں تو اس کو رلاتے ہیں. ابھی ایک بھائی آئے تھے دو چار سال کا, ان کا بچہ تھا تو کمزور تھا اور کمزوری کی وجہ بتا رہے تھے کہ پیدا ہو کر رویا نہیں تھا یہ.
تب سے یہ کمزوری کمزور ہیں. اگر وہ روتا اچھی طریقے سے تو اس رونے میں تندرستی ہے. ایسے اللہ پاک بندوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف, تو وہ حال بھی بڑا اچھا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ کر دے. وہی تو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے, اللہ سے مانگنے والا بن جاوے, اللہ سے لینے والا بن جاوے, رابطہ وہاں مضبوط ہو جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں, ان کو اللہ آزماتا رہتا ہے تاکہ ان آزمائشوں میں وہ اللہ سے قریب رہے, اسی کو پکارتے رہیں, اس کو یاد کرتے رہیں, اس کا ذکر کرتے رہیں, اس سے مانگتے رہیں. یہ قرب کو بڑھانے والے اسباب ہوتے ہیں, اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو اجر دیتا ہے, اور ان قربانیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا احتساب ہو. احتساب نہیں ہوگا تو شکایت ہوگی, احتساب نہیں ہوگا تو پھر شکایت پیدا ہوگی, اور احتساب ہوگا اجر کا کہ اس پر اجر ملے گا تو اور خوشی ہوگی. ایک مرتبہ سیہور میں اجتماع ہوا تھا, شاید سن 92 میں, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, تو مجمع بہت زیادہ ہو گیا. کسی وجہ سے پانی کی جو لائن تھی وہ کٹ گئی تھی, اور دوسرے دن سے ہی پانی کی قلت ہو گئی. وضو میں بھی پانی کم ملتا تھا, استنجا کے لیے پانی میں قلت تھی, بہت سونے تو اسی پر مٹی سے ہی ڈھیلوں سے استنجا کر لیا. اور جہاں پانی تھا تو وہاں یہ تھا کہ پہلے ایک لائن لگتی تھی لوٹا لینے کی, پھر لوٹے کی لائن سے فارغ آدمی ہوتا تو پانی کی لائن میں جاتا تھا, پھر پانی کی لائن سے فارغ ہوتا تھا پھر ٹوائلٹ کی لائن میں لگتا تھا, اور پھر ٹوائلٹ میں نمبر آتا تھا تو آدمی حاجت سے فارغ ہوتا تھا. جو نئے لوگ تھے وہ تو بےچارے گھبرائے اس سے کہ بھائی بڑی دقت ہوئی, بہت پریشانی ہوئی. تو اجتماع کے بعد جب واپس لوٹے تو اس پر باتیں ہوئی, کسی نے کہا کہ بہت تکلیف تھی, پانی نہیں تھا, کسی نے کہا لوٹا نہیں ملا, کسی نے کہا مجھے باہر جانا پڑا. تو ہمارے پرانے ساتھی تھے, مرحوم ہو گئے, انتقال کر کے اللہ ان کے درجات بلند فرماوے, تو انہوں نے جو بات کہی کتنی بہترین بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں ایسا پہلا اجتماع دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ تین خوشیاں بتاتا تھا اور ایک حاجت پوری کرتا تھا. کتنی خوشیاں ہوتی تھی؟ تین خوشیاں ملتی تھی پہلے, کہ پہلے لوٹے کی لائن میں کھڑے رہ کر لوٹا مل جاتا تو خوشی ہوتی تھی کہ چلو بھائی لوٹا مل گیا. پھر دوسری لائن میں جاتے تھے پانی کی, تو لوٹا پانی سے بھر جاتا تھا تو پھر خوشی ہوتی تھی کہ پانی ہمارے لوٹے میں پانی بھر گیا, اس کی خوشی ہے. اور پھر جب ٹوائلٹ کی لائن میں لگ کر وہاں نمبر لگتا تھا تو پھر تیسری خوشی ہوتی تھی کہ چلو بھائی نمبر لگ گیا. تو تین خوشیوں کے بعد ایک حاجت پوری ہوتی تھی. یہ شکر والوں کی بات ہے. کن کی بات ہے؟ شکر والوں. تو یہ جو مشقت ہوئی ہے اس پر اگر احتساب ہوگا کہ اللہ پاک اس پر اجر دے گا, اس میں کتنوں نے دعائیں کی ہوگی, اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہوگا. ایک استداری کیفیت کے ساتھ تھے اور وہ دعائیں اللہ کے وہاں پہنچی ہیں, اور اللہ کے وہاں بندوں کی دعائیں قربانیاں رد نہیں ہوتی, سب لکھا جاتا ہے اور سب جمع ہوتا ہے. سب کی قربانیاں جمع ہوئی ہیں, دعائیں جمع ہوئی ہیں, اللہ کا ذکر جمع ہوا ہے. تو اس پر اللہ کی ذات سے ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی پر سب سے پہلے ہم کو نوازے گا, جو اصل چیز ہے. بھائی کتنی بھی تکلیف ہو جائے, صحت مل جاتی ہے تو آدمی پہ چلو دو مہینے رہنا پڑا ہاسپٹل میں, لیکن اللہ نے صحت دی, وہ دو مہینے کی تکلیف بھول جاتا ہے, صحت مل گئی ہے. تو ایسے ہمارا جو مطلوب مقصود ہے, مغفرت ہے, ہدایت ہے, اور یہ اس کے اسباب ہیں کہ اسی میں آدمی متوجہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے, تو مغفرت کے اسباب ہیں, اور قربانی ہوئی ہے تو ہدایت کا سبب ہے. اس لیے اللہ سے پر امید ہو کر, اللہ سے پر امید ہو کر اس مشقت پر ہمیں احتساب ہو کہ اس پر اللہ تعالی ہمیں بھی نواز دے گا, اور اس قربانی پر اللہ تعالی عالم میں ہدایت کے فیصلے کرے. اس لیے ایسے موقع پر جو ہے خوب دعائیں کرنی چاہیے, وسعت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے وہاں کمی نہیں ہے, اللہ کے وہاں کمی نہیں ہے, بہت بڑا دینے والا ہے, اس کے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس وقت جو ہے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہماری بستی والوں کو بھی, ضلع والوں کو بھی, اور پورے عالم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جو سب سے بڑی چیز ہے, جو سب سے بڑی حاجت ہے, جس کو ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے, سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے, جو نبیوں کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صلحاء کا راستہ ہے, اس راستے کی ہدایت کی دعا ہے. تو ایسے موقع پر اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہمارا مقصد ہے, اس مقصد کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر کام کی صحیح شکل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے, کہ کام کا ایسا نظام بن جائے پورے علاقے میں کہ ایک ایک مسلمان تک پہنچنے کی سبیل بنے, ایک ایک پر محنت کا نظام بنے. جو اصل چیز ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے تھے دو دن سے, جس کے لیے دو مہینے پہلے سے, تین مہینے پہلے سے آواز لگ رہی تھی, محنت ہو رہی تھی, جو مقصد ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی جو ہے رخ پر آوے, ہدایت پر آوے, جو اصل بنیادی مقصد ہے محنت کا کہ زندگیاں ہدایت پر آوے. انبیاء علیہ السلام کی محنت کے بعد یہی نتائج ہوتے تھے کہ زندگیاں گمراہی سے, ضلالت سے ہدایت کی طرف آتی تھی, جہالت سے علم کی طرف آتی تھی, غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف آتی تھی. وہی بنیادی مقصد ہے اس کام کا, اور وہی مقصد ہے اجتماع کا. جمع ہونا جدا ہونا نہیں, بلکہ یہ مقصد ہے کہ زندگیوں میں ہدایت آ جائے. جو ہماری بنیادی ضرورت ہے, ہوا سے بڑی ضرورت ہے, پانی سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. ہوا پانی کے بغیر موت ہے, شادی مر جائے گا, اور مرنا تو ہوا پانی کے ساتھ بھی ہے. جتنے لوگ روزانہ جا رہے ہیں ان کو ہوا بھی مل رہی ہے, پانی بھی ان کے پاس ہے, کھانا بھی ان کے پاس ہے, لیکن وقت آ چکا ہے تو ان کو دنیا سے جانا ہی جانا ہے. لیکن اگر ہدایت کے بغیر گئے ہیں تو یہ جانا خسارے والا ہے, نقصان والا ہے, گھاٹے والا ہے. اور اگر آدمی ہدایت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو یہ جانا خیر والا ہے, خوبی والا ہے, بھلائی والا ہے, کامیابی والا ہے, کہ یہ آدمی خیر خوبی کے ساتھ گیا ہے, کامیاب ہو کر دنیا سے گیا ہے کہ ہدایت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. وہی یہ محنت کا مقصد ہے, وہی اجتماع کا مقصد ہے کہ ہر آدمی ہدایت کے راستے پر آ جاوے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک طریقے پر آ جاوے, اللہ کے عوامر اور احکام کو اپنی زندگی میں آدمی پورا کرتا ہوا زندگی گزار کر جب دنیا سے جاوے تو اللہ کا بندہ بن کے جاوے. اس کی پوری نقل و حرکت ہے, پوری محنت ہے, اسی کو ہمیں سیکھنا سمجھنا ہے, اور اسی کو سیکھتے سمجھتے ہوئے دنیا کے انسانوں تک پہنچنا ہے. یہ بڑا کام ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہاں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اسی میں گزری, خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی میں گزری, اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے, اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے, انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی لے کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اس کو مقصد کی طرف متوجہ کرنا. یہ کوئی زائد کام نہیں ہے, یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی کام کاج نہ ہو وہ کرے گا, بلکہ یہ ہماری زندگی کے کاموں میں سے ہے. پہلا کام ہے اللہ کی عبادت اطاعت کرنا, کہ ہر آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے, اور اس وقت کے جو حکم ہیں ان حکموں کو بجا لائے, اس میں سستی نہ کریں, غفلت نہ کریں, بلکہ اچھے طریقے سے بجا لائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر کام میں خوبی پیدا کریں. جیسے چیزوں میں لوگوں نے خوبی پیدا کی ہے, ہر چیز میں, یہاں تک کہ جوتے کو بھی خوبی سے بناتے ہیں. ایک زمانہ تھا جوتے ایسے ویسے ہوتے تھے, ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے, کسی کے ربڑ کے, کسی کے پلاسٹک کے, ارے ہوتے ہیں. لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے جوتوں پر محنت, کس پر محنت کی؟ جوتوں پر. تو جوتوں کو بھی فوڈو سے بنایا, الگ الگ کلر کے بنائے. پہلے اکثر کالے جوتے ہوتے تھے, جوتا کالا ہی ہوتا تھا اکثر. اب الگ الگ کلر کے بنائے, اس میں حسن پیدا کیا, خوبصورتی پیدا کی, اس میں الگ الگ ڈیزائن بنائی اور الگ الگ طریقے سے اس کو سجایا ہے, سوارا ہے, کپڑوں کو سوارا ہے, سجایا ہے مکانوں کو, سواریوں کو, ہر ہر چیز کو. توجہ چیزوں کی طرف ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کے اعمال کی اصلاح کا ایک نظام بنایا کہ عملوں کو سوارا جاوے اور ہر عمل کو سوارا جاوے, اس کا حکم ہے. اور جتنا عمل سوارا ہوا ہوگا اس کا اجر بڑا ہے, جتنا اچھا ہوگا, جتنی اس میں خوبی ہے, جتنا اس میں اخلاص ہے, اس کے بقدر اس کا اجر ہوگا. نماز کہ جتنی سکون کے ساتھ ہیں, اطمینان کے ساتھ ہیں, سنت کے مطابق ہیں, خشوع خضوع کے ساتھ ہیں, وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پھر جتنا اس میں اخلاص ہے اس کے بقدر اس کا اور اجر ہے, نماز کا اس کے بقدر اور اجر بڑھ جائے گا. ایسے جتنے اعمال ہیں, تلاوت کلام پاک ہیں, اللہ کا ذکر ہے, روزہ ہیں, زکوٰۃ ہیں اور دیگر جتنے کام ہیں, جتنے بھی اعمال ہیں, ان عملوں کو سنوارنے کا حکم ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا کیا جائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ اللہ پاک نے اس لیے دنیا میں زندگی دی ہے کہ وہ آزماوے, پرکھیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. یہ مقصد ہے اس محنت کا کہ ہر آدمی اپنے ایمان میں, اپنے عمل میں کمال پیدا کرے, حسن پیدا کرے اور محنت کرے. اس لیے تبلیغ میں قدم قدم پر محنت مشق ہیں, ایمان کی مشق ہیں, نماز کی مشق ہیں, علم کی مشق ہیں, ذکر کی مشق ہیں, اخلاق اور خدمت کی مشق ہیں, اخلاص کی مشق ہیں, راہ خدا میں جان اور مال لگانے کی مشق ہیں, قدم قدم پر مشق ہیں, نماز میں رکوع کی مشق ہیں, قیام کی مشق ہیں, سجدوں کی مشق ہیں, پھر قرآن جو ہے اس میں سورہ فاتحہ, سورتیں, ایک ایک چیز کی مشق کر کے ہر ہر رکن میں, ہر ہر عمل میں حسن پیدا کرنا, یہ اس محنت کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں نکلے مشق کرنے کے لیے, اپنے عمل میں خوبی پیدا کرنے کے لیے, ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے, عبادت اور نماز میں حسن پیدا کرنے کے لیے, اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے, اپنی معاشرت میں حسن پیدا کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں محنت چاہتی ہیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جوتے پر محنت ہوئی تو جوتے میں حسن پیدا کیا, اس میں خوبی پیدا کی گئی تو وہ قیمتی بنایا گیا, اس کی قیمت بڑھ گئی اور اس کی قدر بڑھ گئی. ایسے جب عملوں کی اچھی مشق ہوگی تو عملوں کی قیمت بڑھ جائے گی, اس کی قدر بڑھ جائے گی اور پھر ان عملوں پر ملنے والے جو انعامات ہیں وہ انعامات کا استحقاق پیدا ہوگا. یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ ان عملوں پر ملنے والے جو انعامات ہیں وہ عطا فرمائے گا, دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. دنیا میں ایمان اور تقوی پر برکتوں کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے, آسمان سے برکتوں کا ظہور کرے گا. زمین میں برکت ہو جائے گی, آسمان کی بارشوں سے برکت وجود میں آئے گی, زندگیوں میں برکت آئے گی. اس کا تعلق ان اعمال کے ساتھ. اس لیے عمل والا بننا, عمل والا کہ نماز والا ہے, ذکر والا ہے, علم والا ہے, اخلاق والا ہے. آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی اچھے اخلاق والا ہے, تو یہ ہے کہ ایک عمل والا, ایک صفت والا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں یہی تھا کہ وہ صفات والے تھے. کسی کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے بڑا تقوی والا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ سب سے بڑے تقوی والے ہیں. نماز والے کہے گئے ان کو, رکوع والے ہیں, سجدے والے ہیں, صبر والے ہیں, شکر والے ہیں, اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں, جان اور مال کی قربانی دینے والے. ان صفتوں کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا. ہمارے زمانے میں لوہے والا ہے, لکڑے والا ہے, ہوتا ہے پلاسٹک والا ہے, بنگار والا کہلاتا ہے کوئی, یہ تعارف ہوئے لوگوں کے. اور ان کا تعارف یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑے تقوی والے ہیں, یہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم جاننے والے ہیں, یہ سب سے اچھے قاری ہیں, سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ اللہ کے نام پر خوب خرچ کرنے والے ہیں. یہ ان کی پہچان ہوئی اور وہی اصل پہچان ہے جو آدمی کو کام لگے گی, ورنہ یہ ساری پہچانیں ختم ہو جائے گی. دنیا میں جتنی پہچانیں ہیں جس پر لوگ تفاخر کرتے ہیں, ڈاکٹر کہلانے پر, انجینئر کہلانے پر, ایڈوکیٹ کہلانے پر آدمی فخر کرتا ہے, خود سے اپنا تعارف کرواتا ہے, اس لقب کے ساتھ آدمی تعارف کرواتا ہے, نام پوچھتا ہے کہ کیا نام ہے, کہ ڈاکٹر فلاں, آپ کا کیا نام ہے, ایڈوکیٹ فلاں, تو یہ تو سارے تعارف ختم ہونے والے ہیں. یا آدمی کا بزنس بڑا ہوتا ہے تو آدمی اس سے تعارف کرواتے, ہماری فلاں جگہ بہت بڑی ہوٹل ہے, ہماری فلاں دکان ہے فلاں جگہ پر, اس طرح آدمی تعارف کروا اور اس پر فخر کرتا ہے, اپنے مال پر, اپنی دکان پر, اپنے عہدے پر, اپنی کرسی پر. انسان کے لیے فخر کی چیز تو وہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے, وہ عمل والا ہے, تقوی والا ہے, اخلاق والا ہے, انفاق والا ہے, کہ لوگوں پر آدمی خرچ کرنے والا ہے. تو یہ صفتیں ہیں جو صفتیں ہر آدمی کو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اس کے لیے نکالا جاتا ہے چار مہینوں میں, چلوں میں, تین دن میں, مقام پر محنت کرواتے ہیں کہ ہر آدمی لگا رہے, جڑا رہے, کام اس نیت سے کرتا رہے, اور کوئی نیت نہ ہو. اگر دوسرے کوئی نیت ہے تو وہ اس کی نیت پوری ہو جائے گی, لیکن یہ چیزیں نہیں ملے گی. دین کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. آدمی اگر دنیا بنانے کی بھی نیت سے کرے گا تو دنیا تو اللہ کے وہاں کی حقیر چیز ہے, حقیر چیز ہے. ایک آدمی کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی نیت میں ہے کہ فیکٹری کا جو اسکریپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے مل جائے, تو مالک سے اگر وہ اس کی درخواست کرے گا کیا رد کرے گا وہ؟ ایک آدمی 50,000 کی تنخواہ چھوڑ کر 500,000 روپے کا اسکریپ لے جانے پر راضی ہو تو مالک منع کرے گا اس کو؟ بولو نا بھائی, کیوں منع کرے گا اس؟ ایسے یہ جو کام ہے تو ایمان, اعمال, اخلاق, فکر, آخرت بنانے کا کام ہے. اگر اس کے بدلے میں آدمی متاع قلیل چاہتا ہے, دنیا چاہتا ہے, تو تھوڑی دنیا اس کو مل جائے گی. تھوڑی دنیا قرآن پاک میں ملا کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو تھوڑی دنیا دے دیں گے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, اور جہاں آخرت کی بات آئے من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہو فی حرثہ, کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے, اللہ اجر کو بڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتا ہے, جتنی آدمی محنت کرے گا, مشقت اٹھائے گا, قربانیاں برداشت کرے گا, جان لگائے گا, مال لگائے گا, اور جتنی مشقت ہوگی اس کے اوپر اجر بڑھتا جائے گا. پھر آدمی کے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے ان اعمالوں کا وزن ہوگا قیامت میں. ہاں, ترازو قائم کی جائے گی, نظر و نظر الموازین القسط لیوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا, انصاف کی ترازو قائم کرے گا, اس میں اعمال کا وزن ہوگا, وزن اعمال ہے. نمازیں تولی جائے گی, روزے تولے جائیں گے, ذکر و تلاوت کو تولا جائے گا, راہ خدا کی قربانیوں کو تولا جائے گا, اس کا وزن ہوگا. ہاں, جیسے چیزوں کا وزن ہوتا ہے, لوہے کا ہوتا ہے, لکڑے کا وزن ہوتا ہے, اور چیزوں کا وزن ہوتا ہے, ہوا کا وزن ہوتا ہے کہ کتنی ہوا ہے, پانی کا وزن ہوتا ہے, ایسے اعمال کا وزن ہوگا, اور وزن کے بقدر اللہ تول کر دے گا اور پھر اپنی طرف سے بڑھا کے دے گا. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک کام کیا ہے تو اس کا اللہ پاک اس کو بدلا دے گا. او من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, کہ ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلا دے گا. تو یہ محنت اس کی ہے کہ یہ دھیان ہمیں پیدا ہو اور ہم آخرت کی کھیتی کے طالب بنے. آخرت کی کھیتی کی طالب ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جاوے, ہماری قبر اچھی ہو جاوے. جیسے یہاں آدمی نے بستر لگایا تھا, ہر آدمی اچھی جگہ تلاش کرتا ہے آ کر کہ بھائی ذرا مناسب جگہ ہو, بستر ٹھیک سے لگ جاوے, زمین پر سونا ہے, تکیا ٹھیک سے آدمی لگاتا ہے اور بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے یہاں تو دو دن رہنا تھا, ڈھائی دن رہنا تھا، تین دن تھا قبر کے گھڑے میں جو ہے آدمی کو جب سے مرے گا وہاں سے لے کر قیامت تک سونا ہے، آدمی وہاں کی فکر کرے گا کہ قبر میں ہمارا سونا اچھا ہو جائے. وہاں کوئی آدمی یہاں سے بستر لے نہیں جا سکے گا، چاہے بادشاہ کا انتقال ہوا ہو یا کسی ولی کامل کا ہوا ہو، اندر کوئی بستر رکھتا ہے؟ بولے نا بھائی. لیکن قبر کی راحت کے لیے بستر جنت سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے بستر آئے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ، نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت 500 فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتوں کا وقت آتا ہے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کو بشارتیں سناتے ہو. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اور بشارت پکڑو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے. وہ کوئی فرضی وعدہ نہیں ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے. جنت یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبیوں نے اس کی خبر دی ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے. ایمان والوں کو وعدہ کیا گیا ہے، متقین کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ان للمتقین مفازاً حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا، یہ اس کی تفصیل بتائی ہے کہ متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے. اس کی پہلی منزل قبر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ سنتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو داڑھی پر آ جاتے تھے اور داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسو. لوگوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں روتے ہوئے، بہت سے لوگ روتے ہیں دنیا میں، روزانہ روتے ہیں، داڑھی تک آنسو آ جاتے ہیں. بعضوں کو دو دو تین تک، تین دن تک رونا تھمتا نہیں ہے. جن چیزوں کی اہمیت ہے دلوں میں، اس کے جانے پر، اس کے چھوٹنے پر لوگ روتے ہیں. پہلوان روتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ روتے ہیں جن کو کبھی روتے نہیں دیکھا گیا. آنے والے حالات پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی بیماری میں روتا ہے، کوئی کسی کی موت پر روتا ہے، کوئی قرضہ ہونے پر روتا ہے، کوئی گھاٹا کھانے پر روتا ہے، کوئی مصیبت آنے پر روتا ہے، لوگ روتے ہیں. وہ دنیا اور آخرت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے دنیا کی چیزوں پر اور دنیا کے حالات پر وہ کم روئے ہیں، کم روئے، بلکہ صبر کیا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، ان کے اوپر پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، بھوک اور پیاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اس پر صبر کرو، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا. تو اس سے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا. صحابہ پر حالات آئے. آل یاسر جو ہے، عمار ابن یاسر کا تذکرہ ہے، فضائل میں بھی ان کا قصہ لکھا ہے آل یاسر کا. تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں، تو ان پر بڑے حالات آئے، ان کو بہت تنگ کیا لوگوں نے، بہت پریشان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے ان کے محلے میں سے، تو ان کے حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو آ جاتے تھے، آپ روتے تھے ان کے حالات پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، کہ ہمارا تم سے جو وعدہ ہے وہ جنت کا ہے. کس کا وعدہ ہے؟ جنت جو حق ہے، ہم نے جو وعدہ تم کو کیا ہے وہ جنت کا ہے، صبر کر لو. اور زبردست جو حالات مکے میں رہے مسلمانوں پر، تو اس میں اللہ کی طرف سے بھی صبر کا حکم رکھے، صبر کرتے رہے، اپنا ہاتھ روکے رکھے اور صبر کرتے رہے. پہلا حکم یہی تھا، صبر کرتے رہے، اور جو حکم اللہ کے ہیں ان حکموں کو پورا کرتے رہے. ایمان کا حکم تھا، ایمان پر ثابت قدم رہے، ڈگمگائے نہیں، جمے رہے اپنے ایمان پر. اس کی بات کی گئی ان سے کہ اپنے ایمان پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو وعدہ کیا وہ جنت کا کیا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور وہ ابدی زندگی باقی رہنے والی ہے. کہا کہ جنت کا وعدہ کیا، کہ نعمتوں کی جگہ جنت ہے، اللہ کی، اللہ کا وہ مہمان خانہ ہے جہاں نیک لوگوں کے لیے جگہ ہے، متقین کے لیے جہاں پر جگہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کے یہ مراحل ہیں کہ موت اور ماں بعد موت سب سے پہلی منزل قبر ہے. تو حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں جو دکھ کی چیزیں ہوتی تھی جس پر وہ روتے تھے آنسو بہاتے تھے وہ احوال آخرت احوال آخرت ہے. حضرت عثمان جیسے آدمی ہیں, حضور علیہ السلام کے دور داماد ہیں, جنت کی بشارت ان کو ملی ہوئی ہے, عشر مبشرہ میں سے ہیں. ایک خاص بشارت ہے عشر مبشرہ کے لیے اور عام بشارت عام صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے دور داماد ہیں, حضور علیہ السلام والسلام کے بعد ہے جو بکر عمر اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ بنائے گئے. لیکن وہ جب قبر کے حالات کو سنتے تھے, قبرستان سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا داڑھی مبارک تر ہو جاتی, سمجھتے تھے کہ قبر کے حالات کیا ہیں, اس لیے تیاری کرتے تھے. اور وہاں کی تیاری یہ نہیں کہ آدمی یہاں اچھا بستر بنا کے لے جائے گا, وہاں کوئی اچھی جگہ پر آدمی اپنی قبر کی تجویز کر لے گا کہ وہ میری قبر یہاں بناؤ, بلکہ وہاں کی تیاری جو ہے اچھے اعمال ہیں, نیک اعمال ہیں. جتنے آدمی کے پاس اچھے عمل ہیں ان عملوں کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہاں اس عمل کے بقدر کتابوں میں آتا ہے جب نیک بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے, ویلکم. کوئی اچھا آدمی آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اندر گھر میں گھر سجاتے ہیں اور نئی چادریں بچھاتے ہیں اور نیچے قالین بچھاتے ہیں, خوشبو کا اسپرے کرتے ہیں, دروازے تک باہر لانے جاتے ہیں اور ان کو وہیں سے آئے ہوئے آ جاؤ بھائی آ جاؤ, آپ کا استقبال ہے. آدمی سلام کرتا ہے, مسافہ کرتا ہے, معانقہ کرتا ہے, مہمان کو گھر کے اندر لاتا ہے, بٹھاتا ہے, پانی پلاتا ہے, کھانے کا نظام ہوتا ہے, ان کے آرام کا انتظام ہوتا ہے. ایسے وہاں قبر کی طرف سے تیرا آنا مبارک ہے آ جاؤ. جتنے لوگ زمین کی پشت پر چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تھی. اب تو میرے پاس آیا ہے, میرا سلوک بھی دیکھے گا اور اس کے لیے منتہا نظر تک جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے, منتہا نظر وسیع ہو جاتی ہے قبر, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا ہوا ہوتا ہے. یہ اصل عزت و اکرام کی چیزیں ہیں, اصل عزت کی چیزیں یہ ہیں, اصل اکرام کی چیزیں یہ ہیں. اس لیے صحابہ کی نظر اس پر تھی, اللہ کے نیک بندوں کی نظر اس پر ہوتی ہے, اس لیے وہ دنیا میں زیادہ خواہشات کے پیچھے نہیں لگتے, دنیا کی نعمتوں سے وہ بہت زیادہ اس میں مشغول نہیں ہو جاتے, بقدر ضرورت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی نعمتوں سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھایا, بقدر ضرورت, کمر سیدھی رہے اتنا کھانا کھا لیا, تن چھپ جاوے ایسا کپڑا پہن لیا, حاجت پوری ہو جاوے اس کے بقدر سواری استعمال کر لی, رات میں آرام ہو جاوے اس کے بقدر آپ نے حجرے بنا لیے کہ بقدر ضرورت فائدہ اٹھایا, اور باقی جو کچھ کیا تو اپنی قبر کے لیے تیاری کی, اپنی آخرت کے لیے تیاری کی. اور یہی عقل مندی ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے, اپنے آپ پر قابو رکھے. ہم لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں, ارے ہوتا ہے نا سر, شادی میں سب بے قابو ہو جاتے, پڑھے لکھے کیا, ان پڑھ کیا, سب بے قابو ہو جاتے. ذرا پیسہ آتا ہے تو ہر ایک بے قابو ہو جاتا ہے اس کو خرچ کرنے میں, حالانکہ یہ قابو رکھنے کا وقت, طاقت آدمی کے پاس ہے قابو رکھنے کا وقت, بے قابو نہ ہو جائے. آدمی کو اختیار آتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس کچھ قدرت ہے. ہاں اللہ نے طاقت دی ہے, اب پتا چلے گا کہ یہ ظالم بنتا ہے یا انصاف پسند بنتا ہے. ہاں جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کہاں خرچ کرتا ہے, قابو نہیں. ابھی اس وقت جو ہم رکے ہوئے ہیں بہت سی چاہتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی قدرت نہیں ہے, اس کی قدرت نہیں ہے. اس کی قدرت آنے کے بعد قابو میں رہنا یہ اصل بات ہے. من دان نفسا, یہ اپنے آپ پر قابو رکھے, مال آیا ہے اس وقت قابو میں رہے, طاقت ملی ہے قابو میں رہے, جوانی ہے قابو میں رہے, دو پانچ آدمیوں کے درمیان میں آدمی کی عزت ہو رہی ہے آدمی قابو میں رہے. ہاں اس وقت میں جو بندہ ہوگا وہ قابو میں رہے گا, کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ قابو میں رہے گا. اور اللہ کی بندگی کا طریقہ نہیں سیکھا ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے, قابو سے باہر ہو جاتا ہے کہ بندگی کا طریقہ نہیں سیکھا ہے تو اس وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. مال آنے پر, طاقت آنے پر, قدرت ملنے پر. اس لیے اس محنت میں اس کی تعلیم ہے کہ آدمی دین پر چلنا سیکھے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو دین پر کیسے چلنا ہے مال کے ساتھ, اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے ساتھ کیسے دین, طاقت ملنے کے ساتھ آدمی دین پر کیسے چلے, طاقت کے ساتھ کیسے دین پر چلنا ہے. یہ نہیں کہ طاقت مل گئی تب آدمی اپنے حساب سے استعمال کرے اور مال ملا تو اپنے حساب سے استعمال کرے. دو آدمیوں کے درمیان میں عزت ملی ہے تو آدمی اپنے حساب سے استعمال کرے, ایسا نہ ہو. دین طریقہ سکھاتا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے, وہ عقل مند ہے. ہاں, فراقی کے وقت قابو میں ہے, بیجا مال خرچ نہیں کر رہا ہے, ضرورت پر لگا رہا ہے. طاقت کے وقت آدمی قابو میں ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے, یہ طاقت قابو سے آدمی استعمال کرے. غصے کے وقت آدمی قابو میں ہے, بے قابو نہ ہو. ہاں, حکومت آدمی کے ہاتھ میں آئیے تو قابو میں رہے. دین اس کا طریقہ سکھائے گا, سمجھائے گا. دین سے آدمی میں اعتدال پیدا ہوگا. ہاں, جو اصل چیز ہے کہ انسان ہے, کہ انسان دین کی روشنی میں زندگی گزار کر اعتدال کے ساتھ رہے گا, دسترخوان پر بھی قابو میں رہے گا اور بازار میں بھی قابو میں رہے گا اور مال ملنے کی حالت میں قابو میں رہے گا. بلکہ یسو مندان نفسا, کہ جو اپنے آپ پر قابو رکھے وہ عقل مند ہے. عقل مند وہ نہیں جو بڑی بلڈنگ بنا دے, عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت بڑی زمین خرید رہے, عقل مند وہ نہیں ہے جو کوئی کسی چیز کی ڈیزائن کر دے. ایسی تو دنیا میں آپ بہت سارے جاندار ملیں گے آپ کو جو بہتر سے بہتر ڈیزائن کرتے ہیں. بہت سارے پرندے ہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں, بہترین ڈیزائن کرتے ہیں, جن کا گھونسلہ درخت پر لٹکا ہوا ہے لیکن بارش کے موسم میں ایک بوند پانی اندر نہیں جاتا. 120 کی اسپیڈ سے ہوا چل جائے, بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتے ہیں, درخت زمین سے اکھڑ جاتا ہے لیکن وہ گھونسلہ وہاں سے نہیں ہلتا. اس کے پاس اتنی قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے تو وہ اس پر غرور نہ کریں اپنی عقل پر. یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. عقل مندی وہ ہے کہ آدمی قابو میں ہے, دین پر ثابت قدم ہے. مال ملا ہے تو مال میں قابو میں ہے, فقر میں ہے تو فقر میں قابو میں رہے, گھبرا نہ جاوے فقیری سے. فقیری سے گھبراوے نہیں, ڈرنے کی چیز نہیں. اگر وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے فقیری تو اس فقیر میں آدمی کو ڈرنا نہیں ہے. اللہ کے حکم پر ثابت قدم ہے تو یہ فقیر جو ہے قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. حساب کا بوجھ ان کو نہیں ہوگا. کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ حساب کا کوئی بوجھ نہیں ہے, کہ مال ہی نہیں تھا ان کے پاس, کوئی حساب نہیں. اور جس کے پاس ہے اس کو قدم قدم پر حساب ہے. اس کو قدم کیسے, ایک ٹرین میں سفر کرنے والے دو مسافر ہیں, ایک کے پاس 10 لاکھ روپے تھیلی میں ہیں اور ایک ہے جس کے پاس صبح کے ناشتے کے لیے پیسے نہیں, تو دونوں میں سے زیادہ ٹینشن میں کون ہوگا؟ بولو نا بھائی. ہاں, کہ ٹینشن اس کو زیادہ ہے, رات پر نیند نہیں آئے گی, رات پر نہیں سو پائے گا کہ جو جوکم ہے یہاں پر. ایسے جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہیں, نعمتیں ہیں, وہ فکر کے ساتھ اس کو استعمال کریں کہ ان نعمتوں کا وہاں حساب دینا ہے. قابو رکھے اپنے اوپر کہ یہ مال جو ہے بیجا خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کپڑوں پر, جوتوں پر, مکان پر, سواریوں پر, جو ضرورتیں ہیں اس پر بیجا خرچ کرنے کے لیے نہیں. ہاں, بقدر ضرورت آدمی بوقت ضرورت خرچ کریں, ضرورت کی مقدار ہو اور ضرورت کے وقت خرچ کریں. تو اگر وہ اس طرح سے اچھی نیت سے خرچ کر رہا ہے تو اس پر اللہ اس کو اجر بھی دے گا, ضرورت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر اس میں قابو میں نہیں آدمی, جیسے اس وقت عمومی ماحول ہے کہ کیا 4 مہینے والا, کیا چلنے والا, اور کیا پرانا کیا نیا. جب شادی آتی ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے. گھر بناتا ہے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. عید آتی ہے تو سب بے قابو ہو جاتے ہیں. بچوں کی محبت میں سب بے قابو ہو جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ رواداری کرنے میں سب بے قابو ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک اعتدال والا طریقہ سمجھایا ہے. آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی ازواج مطہرات اور اپنی اولاد کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے جس میں ان کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے امت کو بتایا ہے کہ جان اور مال کو کس طرح لگایا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کو ایک سال کا نفقہ دے دیتے تھے. ایک سال کا متوسط درجے کا نفقہ دیتے تھے اور وہ نفقہ دے کر ان کو ترغیب دی تھی آپ نے خرچ کرنے کی. ہاں تنافسی کیفیت آپ نے پیدا کی تھی. ازواج مطہرات میں عبادت کی بھی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی اور دیگر نیک کاموں کی بھی. تو ان کے وہاں ماحول یہ تھا, ازواج مطہرات بھی اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اور مدینے میں رہنے والے مہاجرین و انصار, مرد عورتیں بچے بوڑھے سب وہ آخرت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے. اس لیے اپنے مال کو آخرت بنانے والے کاموں پر لگاتے تھے. آپ جو ان کا خرچہ دیتے تھے سال بھر کا, اس میں سے وہ اپنی آخرت بناتی تھی اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاتی تھی. عورتوں کو دیا آپ نے, لیکن ان کو راستہ بتایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے. اور جہاں دیکھا آپ نے کہ ان کا رجحان تھوڑا بہت دنیا کی طرف یا دنیا کی آسائش کی طرف ہو رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت سمجھائی, وہاں کی نعمتیں بتائی اور ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف کیا. یہ اصل چیز ہے جو اس محنت سے چاہی جا رہی, کہ ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے, ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دانا کہا, ان کو عقل مند کہا. ان عقل مندوں والے طریقے پر ہم اپنی جان مال جذبات اور صلاحیتوں کو لگاویں, اپنی گھر کی بیویوں کو اس کے لیے ہم تیار کریں, اپنے بچوں بچیوں کا یہ ذہن بناویں. کامیابی کا راستہ یہ ہے, ان کا یہ ذہن بنے گا وہ کامیابی کی طرف اب سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ ذہن نہیں ہے تو دوسری سوچ پیدا ہو جائے گی. ہر وقت دنیا کی حرص ہیں, دنیا کی تماہ ہیں, دنیا کی لالچ ہیں, ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہیں, ہر وقت کپڑے لتے کی فکر ہیں, اور ہر وقت جو زمانے کے عرف تیار ہوتے ہیں, ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں, اسی کی طرف رجحان ہے. اسی میں آدمی کامیابی یقین کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہمارا بنگلہ ہوگا تو ہماری گاؤں میں عزت ہو جائے گی, ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوں گے تو ہماری عزت ہوگی, اور ہمارا بچہ انگلینڈ امریکہ میں ہوگا تو ہماری عزت ہوگی. یہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار اللہ کا دین ہے. عزت کا معیار تقویٰ ہے. عزت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. عزت کا معیار اللہ کا ڈر ہے. عزت کا معیار آدمی کی عبادت اور اعمال ہے. عزت کا معیار اچھے اخلاق ہیں. عزت کا معیار اللہ کے نام پر قربانیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی. قیامت تک وہی معیار اللہ کے وہاں ہیں کہ اسی معیار پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھے گا, اور جن میں یہ چیزیں پائی جائے گی اللہ ان کی دنیا کو آباد کر دے گا, ان کی حاجتوں کو آسانی سے پوری کرے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسے افراد کی محبت ڈالے گا, لیکن وہ افراد پورے یقین کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہو, شک کے ساتھ نہیں. کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, دین کا کام کر, لیکن تجرب میں ہیں, اہل دنیا کی دنیا پر رائے ٹپکا رہا ہے, اور اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ بھی وہی چاہ رہا ہے. اپنے عملوں کے ذریعے سے بھی آدمی اسی کا طالب ہے کہ نماز پڑھ کر نمازی بھی دنیا چاہ رہا ہے, دین کا کام کر کے دین کا کام کرنے والا بھی دنیا کا طالب ہے. تو پھر ایسے عمل والے کو وہ عزت نہیں مل سکتی ہے, کہ یہاں تو دین کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضا کا طالب ہے, اعمال دین کے ذریعے سے آدمی اچھی آخرت کا طالب ہے. من کان یرید حرث الآخرت نزد لہ فی حرثہ, کہ اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ کرے گا اور دنیا جو ہے ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. ہاں دنیا میں حاجتیں خدا آسانی سے پوری کر دے گا, اور جب دنیا آئے گی تو چونکہ طالب نہیں ہے, یہ جو آدمی طالب نہیں ہے اس کے پاس آئی ہے وہ بقدر ضرورت لے گا اس میں سے, اور جو طالب بنا ہے تو وہ تو مزید اور چاہے گا اور چاہے گا. کیونکہ دنیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. روپیوں سے نہیں بھرا ہے, اس کا پیٹ ڈالر سے نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ یورو سے نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ سونا چاندی کے ذخائر سے نہیں بھرے گا. جس کا پیٹ اگر 2-5 ایکڑ سے نہیں بھرا ہے, اس کا پیٹ 100 ایکڑ سے بھی نہیں بھرے گا. 1000 ایکڑ کا مالک ہو گیا, پیٹ نہیں بھرے گا. آنکھ فرما رہے ہیں, زبان مبارک فرما رہی ہے آپ کی کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. تو جو اس کا طالب بنا وہ تو ہمیشہ فقیر ہے. جو بھی اس کا طالب بنے گا ہمیشہ فقیر رہے گا. وہ کروڑ پتی ارب پتی بننے کے بعد بھی وہ مالدار نہیں ہوگا, وہ غنی نہیں ہو سکے گا. اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا, ابن آدم سے ہیں, ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا, تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا, تو آدمی غنی ہوگا. روزانہ وہ تو قبر دیکھ رہا ہے, قبر میں بچھا ہوا جنت کا بستر دیکھ رہا ہے, وہ تو موت کے وقت 500 فرشتوں کا انتظار کر رہا ہے, جنت کے پھول اور گلدستوں کا انتظار کر رہا ہے, وہ اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے. اور آخرت کی نعمتیں یاد آ رہی ہے کہ وہاں قیامت میدان قیامت میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا, ان کی عزت ہوگی, ان کا اکرام ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی. جب لوگ نفسہ نفسی میں ہوں گے اور حساب کی سختی ان پر ہوگی, ایسے وقت میں نور کے منبروں پر بیٹھنا ہے. یہ چیزیں, یہ مناظر سامنے ہوں گے کہ یہ آخرت کے طالب ہیں. تو اس لیے ہر وقت اسی کا انتظام کر رہے ہیں کہ قیامت میں جب لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں تو نور کے منبروں پر بیٹھنے کا سبب کیا ہے. قیامت میں جب سورج بالکل سر پر ہو تو اس وقت میں اللہ کے عرش کے سائے میں جانے کا انتظام کیا ہے, وہ نظام کیسے ہوگا. جیسے لوگ انتظام کرتے ہیں دنیا میں 50 سال کا فیوچر, ہر آدمی بھائی اصل میں فیوچر کا مسئلہ ہے. 15 سال کا بچے کو بچا تو فیوچر کا مسئلہ ہے. آپ کو کس نے کہا کہ میرے ابا کہتے ہیں کہ تیرا فیوچر بن جائے, اس کے لیے انگلینڈ چلا جاتا, چاہے دین برباد ہو جاوے, چاہے اللہ کی اطاعت سے آدمی غافل ہو جاوے, چاہے آدمی پکا دنیا دار بن جاوے, تو فیوچر کا مسئلہ ہے. فیوچر کا مسئلہ ہے کہ اصل فیوچر تو وہ ہے, اصل فیوچر وہ ہے کہ آدمی کے سامنے قبر ہے, حشر ہے, اور وہاں کے مراحل ہیں, وہ معمولی نہیں ہے, وہ مراحل معمولی نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد 2 دن ٹھہرنا تھا تو کتنی فکر تھی کہ کہاں جگہ بنائیں گے, اور اگر بھیڑ ہو جائے مجمع بازی مطلب بڑھ جاتا ہے تو سب ایک دم سے فکر پہ کہاں رات گزاریں گے. ذرا سردی بڑھ جاتی ہے تو آدمی فکر میں آ جاتا ہے کہ کیسے انتظام ہوگا. تو جب یہاں معمولی حال ہے, تھوڑی دیر کا حال ہے, وہ حال ہمیں اس طرح سے بے چین کرتا ہے, تو یہ احوال آخرت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, کھول کھول کر بیان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کو کھولا ہے, صحابہ نے ان کو سب سے پہلے سنا تھا اور صحیح طریقے سے وہ سمجھے تھے اس کو, اس لیے وہ ان احوال کے بارے میں فکر مند تھے. اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا تذکرہ سنتے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا امیر المومنین جنت جہنم کے تذکرے پر بھی آپ اتنا نہیں روتے ہو جتنا قبر کے تذکرے پر رو رہے ہو, تو فرمانے لگے بھائی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے, یہ پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل پار ہو گئی اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے گی. ہمارے سامنے منازل ہیں, اس لیے آخرت کو اپنے مذاکروں میں لانا ہے. جہاں ہمیں ایمان, اعمال, اخلاق, اخلاص, ایسے ہی آخرت ہے, آخرت حق ہے. یہ مادے کا دور ہے. 80 سال کا بوڑھا بھی ڈالر اور یورو کی بات کرتا ہے. ارے کرتا نہیں کرتا, بولو نا بھائی, جوانوں سے زیادہ وہ کرتا ہے. 70 سال کا آدمی بھی زمین کی بات کرتا ہے, فلیٹ کی بات کرتا ہے, دکانوں کی بات کرتا ہے. جتنے ساری مجلسیں محفلیں لگتی ہیں چوراہوں پر, چوکوں پر, مسجد کے باہر بوکڑوں پر, ان مجلسوں میں ہم دیکھیں کیا باتیں ہیں کہ چلو 70 سال کی عمر کے 5 آدمی بیٹھے ہیں, چاہے مسجد کے بوکڑے پر بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کر وہ قبر کی بات کر رہے ہیں یا زمین کی بات کر رہے ہیں, وہ جنت کی بات کر رہے ہیں یا بزنس کی بات کر رہے ہیں. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جوان بھی آخرت کی فکر میں تھا, عورتیں بھی آخرت کے بارے میں فکر مند تھی. عورتوں کا وقت آیا آپ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, یہ مرد جو ہے نماز روزہ کرتے ہیں, ہم بھی کرتی ہیں, ذکر تلاوت وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتی ہیں, لیکن یہ راہ خدا میں نکل کر بڑے بڑے درجے لے جائیں گے, ہم کو کیا ملے گا.
ہم کو اس کا موقع نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے خاوندوں کی اطاعت کرو, اور جب وہ راہ خدا میں جائے تو ان کا سامان تیار کر دو اور ان کے پیچھے ان کی عفت و عصمت کی اور ان کے سامان کی حفاظت کرو, اللہ تمہیں بھی ان کے برابر اجر دے گا. کچھ دن ٹھہر گئی لیکن رہا نہیں گیا, دوبارہ پھر پہنچی, یا رسول اللہ وہ اجر میں آگے بڑھ جائیں گے, آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے چلے, ہم بھی دین کی محنت کے لیے تیار ہیں. کہ ان کے وہاں یہ مذاکرے تھے تو عورتیں آ رہی ہیں کہ ہم کو بھی لے جاؤ, بچے آ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کو لے جاؤ, ہم بھی دین کا کام کریں گے. غریب لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے لے جائیں گے کہ نماز روزہ ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا اجر بڑھ جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو تسلی کے خاطر ان کا بھی ان کی تسلی کی اور فرمایا کہ ایک کام کرو کہ آپ لوگ جو ہے نا ہر نماز کے بعد تسبیح فاتحہ پڑھ لیا کرو, اللہ تم کو بھی اجر دے گا. مالداروں کو پتا چلا کہ پھر ان کو تسبیح فاتحہ بتائے, انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر آئے یہ کہ یا رسول اللہ, تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ تو اللہ کی دین ہے, مال جو ہے وہ اللہ کا دیا, وہ اللہ جس کو چاہے دے. تو وہاں یہ باتیں تھی ان کے بازاروں میں, ان کے گھروں میں, ان کی مسجدوں میں, ان کی محفلوں میں, ان کی خوشیوں میں, ان کے جنازوں میں. دین کی باتیں ہیں, آخرت کی باتیں ہیں, اعمال کی باتیں ہیں, نماز روزے کی باتیں ہیں, اجر کی بات ہیں, وعدے وعید کی باتیں ہیں. وعیدوں سے لوگ ڈرتے تھے, وعید کی بات آتی تھی ڈر جاتے تھے, اجر کی بات آتی تھی خوش ہو جاتے تھے, اس پر خوش ہوتے تھے اور بڑھا دیتے تھے اپنا لگانا. جب آئے تھے نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو اس وقت کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ جس کو جو چیز محبوب تھی اس نے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ایک صحابی نے پورا باغ دے دیا اللہ کے راستے, کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت اس باغ کی میرے دل میں ہے, اس کو میں اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں. یعنی اپنی پراپرٹی دے دی, اپنی جائیداد اللہ کے نام پر خرچ کر دی. جس کو جو چیز ہے کہ جو وہاں وعدے وعید کی باتیں تھی, اجر اور ثواب کی باتیں تھی, تو جوان بھی آتے تھے یا رسول اللہ ہم دین کا کام کریں گے. انصاری نوجوان آئے بدر کے بعد آپ کے پاس, یا رسول اللہ ہمیں موقع نہیں ملا اللہ کے نام پر اپنی قربانی دینے کا, آپ ہم کو موقع دیں. یہ ان کے ماحول کی باتیں اور مذاکرے ہیں. اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں نکل کر ہم اپنے ایمان میں قوت پیدا کرتے ہوئے عملوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور وہاں پر ہم اپنی ذاتی زندگی کو سنوارتے ہوئے دین کی دعوت دینا بھی سیکھیں, اور پھر جب مقام پر گھر پر آویں تو گھر کے ماحول میں رہ کر ہم جو ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے اور دین کی دعوت دینے والے ہوں, اعمال کی بات کرنے والے ہوں. مسلمان کی زبان پر لغویات نہیں ہوتی ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ صفت بتائیے, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ صفت بتائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے. یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ ہماری نمازیں پابندی کے ساتھ ہیں, تکبیر اولا کے ساتھ ہیں, صفے اولا کے ساتھ ہیں, ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں. بازار آباد ہونے پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ روزیاں آ رہی ہیں تو یہ روزیاں کوئی خوشی منانے کی چیز نہیں ہے, نافرمانوں کو ہم سے زیادہ ملی ہوئی ہے. ہاں اس پر آج ہمیں تفاخر ہے کہ ہمارے وہاں بستی میں کمپلیکس بن گیا اور بڑی بڑی مارکیٹیں بن گئی, مسلمانوں کی اتنی دکانیں بچ گئی اور ہمارا روزی روزگار کے اسباب کھل گئے. جو روزی روزگار کے اسباب اللہ سے دور کر دیں, جو بازار اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے, ان بازاروں میں کوئی خیر نہیں ہے. وہ اسباب جو ہے ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے ہو, ہمارے لیے ایسے کمپلیکس خوشی کی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے ایسے انڈسٹریل خوشی کی چیز نہیں ہے. جو ایمانی سوچ رکھتا ہے وہ اس پر کبھی خوش نہیں ہوگا. ایمانی سوچ رکھنے والا تو ایسی روزی پر خوش ہوگا کہ جس روزی کے بعد خدا کی اطاعت کی توفیق ہو جاتی ہو, جس روزی میں آدمی کی نماز ترک نہ ہوتی ہو, جس روزی میں جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, دھوکا نہ ہو, غبن نہ ہو, چاہے وہ روزی کم ہو, کہ پاک صاف روزی ہے, صاف ستھری روزی ہے. جس روزی کا خدا نے نبیوں کو حکم دیا, کلو منت طیبات, انبیاء سے کہا گیا, انبیاء کو کہا کہ کلو منت طیبات, اور نبیوں کی جماعت وہ پاک روزی کھاؤ. تو عملو صالحا, اور اچھے کام کرو. علماء نے لکھا ہے کہ عمل کا تعلق روزی کے ساتھ ہے, جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا آدمی ویسے ہی کام کرے گا. تو ہمارے لیے خوش ہونے کی بات تو یہ ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں, مسلمان توبہ کر رہے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہیں, مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, اذان سے پہلے مسجدیں بھر جا رہی ہیں, یہ خوشی کی بات ہے. لوگ نمازیں اطمینان سے پڑھ رہے ہیں, نمازوں میں خوشبو آ رہا ہے. صدق المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نمازوں میں خوشبو کرنے والے ہیں. اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا کہ اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون, کہ کامیاب ہو گئے ہو. وہ لذین ہم عن اللغو معرضون, لغویات سے پرہیز کرنے والے ہیں. یہ بازاری لوگ نہیں ہیں جو بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں, دکانوں پر, چوپالوں پر, چوراہوں پر, مسجد کے باہر یا ایران قرآن میں بیٹھکیں بنا کر, اور اب چونکہ محسن زمانہ ہو گیا تو آفسیں بنا کر آدمی وہاں لایا نہیں کریں, وہاں لغویات کریں. اور زیادہ خدا نے دے دیا تو فارم ہاؤس بنا لیں کہ وہاں جائیں گے ہفتے میں دو دن چار دن, اور وہاں جا کر اللہ کو ناراض کریں گے. یہ اسباب اچھے اسباب نہیں ہیں. ایسے فارم ہاؤسوں پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے منڈیوں پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ رونے کا مقام ہے کہ اگلی قوموں پر اسی طرح عذاب آیا تھا. قوم عاد پر, قوم سبا پر, ان کے چوکوں پر عذاب نہیں آیا تھا, ان کے بنگلوں میں عذاب آیا تھا, ان کے محلوں میں عذاب آیا تھا, ان کے اسباب میں اور ان کے کارخانوں میں عذاب آیا تھا. یہ تو اللہ کے عذاب سے بڑھانے اور اس کی دعوت دینے کی چیزیں ہیں. خوش ہونے کی چیز تو کہ بھائی ہماری بستیوں میں نمازی بڑھ رہے, ہماری بستیوں میں خیرخواہی بڑھ رہی ہے, مسلمان جڑ رہا ہے ایک دوسروں کے ساتھ, خیرخواہی کر رہا ہے, صلہ رحمی کر رہا ہے. اللہ کی رحمتیں, اللہ کی مددیں, اللہ کی نصرتیں ایمان والوں پر اتری, عمل والوں پر اتری, آپس میں صلہ رحمی کرنے والوں کا. کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی, لیکن وہ چھوٹی بستی والوں نے اللہ کے حکم کو زندہ کیا, 100% نماز زندہ کی مدینہ منورہ میں, اور نماز کا ایسا ماحول بنایا کہ منافق کی ہمت نہیں تھی جو جماعت کی نماز چھوڑ دے, اور مدینہ میں ایسا ماحول بنایا احسار اور احسان کا کہ فقیر آدمی اپنا چولہا بجا کر اپنے مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے, خود بھوکا سو کر مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے. ایسی بستی والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی, اللہ نے برکتوں کے دہانے کھولے. اس لیے ہم دین کا کام کر کے دنیا کے لالچی نہ بنے. ہاں, کسی کا بنگلہ دیکھ کر رال نہ ٹپکاوے, کسی کی آمدنی دیکھ کر رال نہ ٹپکاوے, ہاں کسی کا لباس کپڑا دیکھ کر رال نہ ٹپکاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں, اپنی عبادت میں کمال پیدا کریں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اور آپس میں صلہ رحمی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ کے تعلق کی حفاظت کریں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو ان کو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ایک زندگی ہے, وہ زندگی سیکھنے سمجھنے کا نام ہی پڑھنے کا کام ہے. اس کے لیے مقام پر سب کو کہا جاتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو وقت دیں, اپنا خالی وقت مسجدوں کو دے دیں. اگر 10 گھنٹے ہیں تو 10 گھنٹے دے دیں, کیا کریں گے ادھر ادھر گزار کے. ابھی ہم مسجد والے نہیں بنے ہیں, اس لیے مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے. اس دن مسجد والے بن جائیں گے تو 24 گھنٹے مسجد میں گزارنا آسان ہو جائے گا, پھر مشکل نہیں ہوگا. پھر آدمی اپنی ضرورت کے لیے جائے گا, کھائے گا, پیے گا, کمائے گا, بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا, لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا. جیسے کھیلنے والوں کا دل میدان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ انتظار میں ہوتے ہیں شام ہونے کا, 4 بج جائے تاکہ میدان میں جاوے, باقی 2 بجے سے نکل جاتے ہیں. کاروبار ہے تو بند کر کے آ جاتے ہیں, گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ ان کا دل کھیل میں اٹکا ہوا ہے. بعضوں کا دل دوستوں کی محفلوں میں اٹکا ہوا ہے, تو آدمی گھر میں ماں باپ کو وقت نہیں دیتا, لیکن دوستوں کی محفل میں جا کر 9 بجے سے 8 بجے سے بیٹھتا ہے 12-1, اس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہے, دل گناہوں میں اٹکا ہوا ہے. تو آدمی ہر وقت اسی کی سوچتا ہے, جب دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا, یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. کھانے کے لیے گھر جاتا ہے لیکن دل مسجد میں ہے, تجارت کے لیے دکان پر جاتا ہے لیکن دل مسجد میں ہے, آرام کے لیے گھر جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے. یہ مومن کی صفت ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. یہ اللہ کا پڑوسی ہے جو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے, کہ ہمارا تعلق مسجدوں سے جڑے, اعمال مسجد سے جڑے. مسجدیں ہماری آباد ہو جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے زمین ادھار لی, قرضے میں لی, اور آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی, خود اپنے ہاتھوں سے بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ خود مل جل کر سب نے مسجد کی تعمیر کی. مزدوری کے پیسے نہیں ہیں اور مٹیریل بھی نہیں ہے. کھجور کے تنے لیے اور اس کے پتوں کا چھپر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے چیزیں اور اسباب اٹھا اٹھا کر جاتے تھے. تو صحابہ کہہ رہے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المذلل, کہ ہم بیٹھے رہے اور ہمارا نبی کام کرے, یہ تو ہمارے ذلت والا کام ہے. تو صحابہ بھی اٹھے اور مل جل کر مسجد تعمیر کر دی. سب نے خود ہی مسجد بنا لی. پیسے نہیں تھے تو قرض میں زمین لے لی اور مسجد بنائی. اور پہلے دن سے تصور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کہ مسلمان کا ٹھکانہ مسجد ہے, وہ جہاں جائے گا لوٹ کر آئے گا. اور سب کو مسجد سے جوڑا, غریبوں کو بھی, مالداروں کو بھی, پڑھے لکھوں کو بھی, ان پڑھوں کو بھی. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک تو سارے عمر مسجد سے ہی کیا ہوتے تھے. یہاں تک کہ قیدی آتے تھے ان قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھا جاتا تھا. استوانۃ الاسار آج بھی ہیں, وہ خود آتے تھے ان کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا, ان سے وہی بات چیت ہوتی تھی, ان کو دعوت دی جاتی تھی اور ان کو قرآن سکھایا جاتا تھا, دین سمجھایا جاتا تھا. اور مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا تھا کہ چند ہفتے, دو ہفتے, تین ہفتے ایک نیا آنے والا مدینہ میں ٹھہر جاتا تھا تو وہ بنیادی اسلام کو سمجھ کر جاتا تھا. عملاً وہ اسلام سمجھتا تھا, عبادت سمجھتا تھا, اخلاق سمجھتا تھا, معاشرت کو سمجھتا تھا. وہ گواہی دیتے تھے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود تو کھانا نہیں کھاتے اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. وہ اثر تھے غیر مسلم امام قبول کر لیتا تھا. ایک ایسا ماحول بنایا تھا. اس محنت سے وہی شاہ جا رہا کہ ہم اپنی مسجدوں میں, اپنی بستیوں میں, اپنے گاؤں دیہات میں ایسا ماحول بناویں کہ جس ماحول میں کچا پکا بھی پکا بن جاویں. بے نمازی کی ہمت رہو کہ وہ رضا نماز کے وقت گھر ہو, بلکہ وہ بھی ایسا ماحول بن جاوے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا بن جاوے, مسجد میں آ کر دین سیکھنے والا بن جاوے. اے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مستقل نظام بنایا اس کا کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہے, کوئی جاہل نہ رہے. اس لیے جگہ جگہ پر آدمیوں کی تعلیم کی اور ان کو کام سپرد کیا کہ جتنا دین تم جانتے ان کو سکھاؤ. اور پھر جو قرب و جوار کے دیہات اور بستیاں تھیں وہاں آدمی بھیجے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہاں جاؤ اور لوگوں سے معلوم کرو کہ جس آدمی کو بھی دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے اس کو لے کر اس کو دین سے, جو سیکھنا نہیں چاہتا ہے اس کو سمجھا بجھا کر اس کو بھی سکھاؤ کہ ہماری بستیوں میں کوئی جاہل نہ رہے اپنی بنیادی ضرورت کے دین سے. یہ اس وقت ہوگا جب مسجدوں سے تعلق ہوگا. اس لیے کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو خود سے آباد کرنا ہے. جب تک ہم یہ باہر والی زندگی نہیں چھوڑیں گے مسجد آباد نہیں ہوگی. دکانوں پر, چوپالوں پر, چوراہوں پر جو ایک معاشرہ بنا ہے یہ اور جو ایک نظام قائم ہوا ہے, ہم ذرا سوچیں اس کے کتنے نقصانات, کتنے نقصانات ہیں. اس دنیا بھی اجڑ رہی ہے, دین تو برباد ہو ہی رہا ہے, لیکن جتنی لڑائیاں ہیں, جتنے جھگڑے ہیں وہ انہیں چوپالوں سے, دکانوں سے, وہاں سے آتے ہیں اور پھر گھروں کے راستے سے محلوں میں آگ لگا رہے ہیں. نوجوان کھیل کے میدان سے لڑائی لے کر آئے, وہ لڑائی گلی میں آئی, پھر وہ لڑائی گھروں میں گھس گئی اور آپس میں بغض اور کینہ اور عداوت پنپ رہا. دو بوڑھے جو ہے مسجد کے بوکھرے پر بیٹھ کر لڑے اور پھر وہ لڑائی ان کے گھر تک پہنچ گئی, ان کی نسلوں میں منتقل ہو گئی کہ وہیں سے لڑائی آ رہی ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, تیری میری ہو رہی ہے. اس کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسجد والا بنایا تھا. یہ مقامی کام سے وہی چاہ جا رہا کہ ہم سب مسجد والے بنے, اعمال والے بنے, تقوی والے بنے, اللہ والے بنے. جو ہمارے لیے فخر کی چیزیں ہیں, جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کھولنے والی چیزیں ہیں. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے, ہاں, کہ جو ہمارا پرانا نظام ہے اس کو ہم ترک کریں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے اپنی امت کو بچایا ہے. ہاں, تاکید کی اس کی کہ بغیر ضرورت کے آپس میں زیادہ نہ بیٹھیں. اور آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا لا سمورت بعد العشاء, کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں. اس لیے حدیث میں ہے کہ عشاء کے بعد تین جماعتیں بن جاتی ہیں. آپ علیہ السلام فرما رہے کہ پہلی جماعت تو وہ ہے جو اس رات کو غنیمت سمجھتی ہے, اللہ کی عبادت میں, اطاعت میں, دین سیکھنے سکھانے میں, ایک دوسرے پر محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی رات ان کے لیے مبارک ہے, کہ بڑے اچھے کام میں لگے ہیں. دوسری وہ جماعت ہے کہ جو رات میں آرام کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہ کھویا نہ کچھ پایا ہے کہ انہوں نے اپنا آرام کر لیا ہے. اور تیسری وہ جماعت ہے جنہوں نے اس رات کی فرصت کو گناہوں میں لگایا ہے. ہم سوچیں ذرا کہ ہماری راتوں کی فرصت کہاں جا رہی ہے. چوک چوراہے آباد ہو رہے ہیں, بازار آباد ہو رہے ہیں, نئی نئی ہوٹل کھل رہی ہیں, اور پھر وہاں سیر و تفریح ہو رہی ہے. مرد تو مرد, عورتیں اور بچے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو ہم یہ زندگی سکھا رہے ہیں. موج شوق کے نام پر, کچھ تفریح اور سیر کے نام پر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. دنیا میں شریف لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے, چاہے ان کے پاس اسلام بھی نہیں ہے, لیکن وہ شریف لوگ سمجھتے ہیں یہ بچے ہوٹل بازی کے عادی ہو گئے, کھیل کود کے عادی ہو گئے, ان کی پڑھائی متاثر ہوگی. وہ ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے ان سے نہیں کروا رہے, وہ ان کو دنیا دار بنانے کے لیے اس سے بچا رہے ہیں, اور ان کو آوارگی نہیں سکھا رہے ہیں. یہ تو ماں باپ ان کو آوارگی سکھا رہے ہیں, یہ اسی راستے سے وہ, کیونکہ وہ ساری لائنیں وہیں جا کر ملتی ہیں. ہمیں مبارک تعلیم دی تھی آپ نے کہ رات میں آدمی آرام کر کے پھر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی گناہوں پر آدمی توبہ کر رہا ہو, اپنے لیے امت کے لیے دعائیں کر رہا ہو, اس کی تعلیم دی تھی. ان لوگوں کا خصوصی تذکرہ کیا کلام پاک میں, فتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں, یعنی یہ رات میں آرام نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رات گزارنے کا یہی معمول تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے مدینہ منورہ میں, رات کے ابتدائی حصے میں مسجد نبوی میں عبادت کرتے تھے, جب تھک جاتے تھے سو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک صحابی نے ان کی ایک اہلیہ سے نکاح کیا جو پہلے حضرت عمر کے نکاح میں تھی. جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد انہوں نے نکاح کیا, اور جب وہ ان کے گھر آئی تو ان سے کہا کہ میں نے تم سے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ تمہارا حسن و جمال زیادہ ہے یا تمہارے پاس مال و منال ہے, بلکہ میں نے تم سے اس لیے نکاح کیا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ مجھے دن دن میں رہنے کا موقع ملا. میں نے امیر المومنین کے دن تو دیکھے تھے, لیکن امیر المومنین کی رات میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی, تو رات کیسے گزارتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ان کی رات کی رازدار تو آپ ہی ہے, آپ ان کے گھر میں رہی ہو, تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کیسی رات گزارتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تھے, سو جاتے تھے, آنکھ لگ جاتی تھی, تھوڑی دیر کے بعد جاگتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر تھوڑی دیر میں جاگتے تو ذکر کرتے, پھر سو جاتے تھے. جب آدھی رات ہو جاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے, آدھی رات ہوتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر وضو کا فرماتے تھے, اور نماز میں عبادت میں لگ جاتے تھے. جب ایک تہائی رات باقی رہتی تھی تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, ایک تہائی رات باقی رہتی تھی اس وقت گھر والوں کو جگاتے تھے, اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. یہ آیتیں پڑھ کر اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے, اور دیگر صحابہ کے معمولات میں کہ کوئی آدھی رات ابتدائی آدھی رات عبادت کرتا تھا, کوئی آدھی رات پیچھے سے عبادت کرتا تھا, کوئی ایک تہائی رات عبادت کرتا تھا. یہ مسلمانوں کا ماحول ہے کہ جس میں رات میں عبادت ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہے, استغفار ہو رہا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ وہ سحر کے وقت یعنی آخر پہر میں اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. وہ کون کرے گا جو ابتدائی شب میں آرام کرے گا, کہ ابتدائی رات میں آرام کیا ہے تو اب رات میں ایک گھنٹہ پہلے, دو گھنٹہ پہلے, ڈھائی گھنٹہ پہلے اٹھنا آسان ہوگا, اور اگر ابتدائی رات لایانی میں گزری ہے, برباد کی ہے, تیری میری محفلیں لگی ہیں اور ہوٹل بازی ہوئی ہیں اور سیر و تفریح کے نام پر پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہیں, تو پھر رات تو کیا فجر کی نماز بھی غائب ہو جائے گی. اس لیے گزارش ہے, یہ مجمع ہے, ان میں اکثر لوگ وقت لگے ہوئے ہیں, سمجھدار ہیں, دیندار کہلاتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, تو صرف ہماری اتنی پابندی کافی نہیں ہوگی, بلکہ ہمیں اپنی بستیوں میں ماحول بنانا ہوگا. ایسا ماحول بنے کہ بے نمازی کو مہمان ہمارے گھر آ گیا دو دن رہ کر وہ نمازی بن کے جاتے ہیں. باہر سے کوئی ایسا آدمی گھر میں آ گیا جو دنیا پرست ہے پکا دنیا دار ہے وہ ہمارے یہاں ایک مہینہ رہ کر گیا تو دیندار بن کے چلا جاتا. کسی ملک سے ایسا نوجوان آ گیا جس کا سنت شریعت پر عمل نہیں ہے ہمارے اس ماحول میں آ کر وہ یہاں سے سنت شریعت لے کر چلا جاتا. مدینہ کی بستی میں یہی تھا کہ وہاں دور دراز سے لوگ آئے, دور دراز سے وفود آئے, قافلے آئے, سب مسلمان ہو کر نہیں آئے تھے, بہت سے لوگ سمجھنے کے لیے آئے کہ کیا ہے یہ. وہاں جا کر دیکھا, مدینے کے حالات دیکھے, لوگوں کے معاملات دیکھے, لوگوں کے حالات دیکھے, اور پھر جب واپس ہوئے تو اسلام کی دولت لے کر وہاں سے گئے. جاہل آئے تھے, صرف اسلام لے کر آئے تھے, اسلام قبول کر کے آئے تھے, دین نہیں جانتے تھے. مدینہ منورہ میں 15 دن ٹھہرے, ایک ہفتہ ٹھہرے آپ کے پاس لایا گیا. آپ نے کہا کہ اور ایک ہفتہ لے جاؤ. دوسرے ہفتے کے بعد آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا, کچھ ضروری باتیں ان سے معلوم کی. جب انہوں نے اس کے بہترین جواب دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقہا ادبا کادو ان یکونوا انبیاء. یہ تو بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, بڑے سمجھدار ہو گئے, قریب ہے کہ نبی بن جاوے, یعنی اتنی سمجھ انہوں نے حاصل کر لی. دین 15 دن ٹھہرے ہیں مدینہ منورہ میں. اللہ پاک نے موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنی بستیوں کو ایسی مثال بناویں, عبادت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, سادگی کے اعتبار سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے. یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہوگی, یہ قیامت پہ ہماری گردنیں اونچی کروا دے, ورنہ دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ہم اس کی نیتیں کریں, عزم کریں, ارادے کریں کہ اس اجتماع سے جائیں گے تو ان چیزوں کو لے کر جانا ہے, کہ مسجد کی جماعتوں کو مضبوط کریں گے, گھر گھر کی ایسی ملاقات کا نظام بنائیں گے کہ 15 دن میں ہم ایک ایک بالغ مرد تک پہنچیں گے, ایک ایک کے پاس جائیں گے, چاہے مانوس ہے غیر مانوس ہے, ہر کلمہ وہ ہمارا بھائی ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا بھائی ہے. بعض سگے بھائیوں سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم سے بات نہیں کرتا, تو بھائی کوشش کرتا ہے, خوشی غمی میں اس کو مناتا ہے کہ میرا سگا بھائی ہے, ناراض ہو کے چلا گیا ہے. سگا بھائی تھا, اس کو کوئی اختلاف پیدا ہوگا, نہیں آتا گھر پر, تو اس کو آدمی مناتا ہے, اس کو غیر مانوس کر کے تھوڑا چھوڑ دیتا ہے کہ میں غیر مانوس ہے, ہم نے بہت کوشش کی سمجھایا نہیں آتا ہے. آدمی ایک بار کوشش کرتا ہے, دوبارہ کرتا ہے, سہوارہ کرتا ہے, خود سے نہیں مانتا تو کسی اور کو لگاتا ہے, اس کے دوست سے بات کرتا ہے, بھائی ہمارا بھائی ناراض ہو کے چلا گیا ہے, کوئی تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے, تو اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. ایسے جن کو ہم سے غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے عادات و اتوار کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے, یا کوئی دینی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, تو ہم ان کو چھوڑ نہیں دیں گے, بلکہ ان کے پاس جائیں گے, سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے, اس میں اخلاق سے پیش آئیں گے, اور موقع لے کر ہم بات کریں گے ان سے, سمجھیں گے, سمجھائیں گے. ہم خود اچھی طریقے سے سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ہم ایک ایک کے پاس جا کر سمجھائیں گے, اور اگر ہم نے جانے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے تو اب کون سا موقع رہے گا, دیواریں کھڑی ہو جائے گی, بیچ میں دیواریں بن جائے گی, ان محلوں میں گزرنا مشکل ہو جائے گا, ان مسجدوں کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے گا, بلکہ ہم جائیں گے, موقع لیں گے, ایسا نظام بنائیں گے کہ 100% مسلمان بالغ مردوں تک پہنچ کر ایک ایک کی ملاقات کریں گے, ایک ایک سے بات کریں گے, خیرخواہی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ اظہار محبت کریں گے, اور ایک ایک سے بات کر کے سمجھائیں گے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل اللہ کیا, وہ کب بدلتا ہے وہی جانتا ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں, ہم دیواریں نہ بنا لیں, کوئی تمیز نہ کر دیں کہ بھئی مانوس ہے غیر مانوس ہے, کوئی تمیز ہم نہ کریں, بلکہ سب کے پاس جائیں, اللہ کی بات لے کر جانا ہے. ہمارے کوئی ذاتی غرض تو ہے نہیں, ہمیں کسی کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم اپنی مال و متاع کے خاطر تھوڑے جا رہے ہیں, بلکہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کے در کھٹکھٹائے ہیں, 70 مرتبہ گئے ہیں مکے کی گلی گلی میں, آپ نے چکر کاٹے ہیں, اور آپ نے مینا میں, اور آپ نے طائف میں چکر کاٹے ہیں, مکہ کے بازاروں میں آپ پھرے ہیں, آپ کے پیچھے آپ کے چچا پھرتے تھے, آپ اگلے آدمی سے بات کرتے تھے, پیچھے سے آ کر وہ کہتا تھا بھائی اس کی بات مت سنو, یہ میرا بھتیجا مجنون ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے, یہ سادی ہو گیا ہے, نعوذ باللہ, یہ پاگل ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور آپ آگے بڑھتے تھے, دوسروں سے بات کرتے, یہ پیچھے آتے تھے, اس قسم کی باتیں چلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اللہ کے لیے, صحابہ کے ساتھ اس طرح کا موقع ہوا. یہ ایک محنت ہے, اللہ نے اس محنت کے راستے سے لاکھوں ایسے بندوں کو ہدایت دے دی جو بات سننا نہیں چاہ رہے تھے, جو بات سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن جماعت پھری در در گئے, ٹھوکرا کھائی, گالیاں کھائی انہوں نے. تعداد میں تھوڑے تھے لیکن بزرگوں نے جس طرح سمجھایا کام, اس طریقے سے وہ کرتے رہے, در در جاتے رہے, ٹھوکرا کھاتے رہے, ان کو لوگوں نے گالیاں دی, ان کا سماج نے بائیکاٹ کر دیا, کہ سماج نے ان کا بائیکاٹ کر دیا, نہ ہی ان کے بال نہیں کاٹ رہا ہے, درزی ان کا کپڑے نہیں سی رہا ہے, گھر میں ان کے گھر والے ان سے تیور بدل کر بات کر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کے بندے جمے ہوئے رہے. بزرگوں کی بات انہوں نے سنی سمجھی اور یقین کیا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر جو بات کھولی خدا اس کے ذریعے سے ہدایت کی ہوا چلائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اپنی بستیوں میں, اپنے محلوں میں ہم کام کرتے کرتے کسی گھر کو نہ چھوڑیں, اس قسم کے کوئی تمیز نہ کریں مانوس ہے غیر مانوس ہے, بلکہ ہر ایک ہر کلمہ کو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اس کو سینے سے لگائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, اس سے بات کریں گے, نہیں سن رہا ہے دعا کی درخواست کر دیں گے, سلام کریں گے, جواب دے دے ٹھیک ہے, وہ جواب نہ دے ہماری سلامیں جمع ہوتی جائے گی, ہمیں اپنا اثر ملتا جائے گا, ہم بھی اس کوشش کے ساتھ جائیں گے, اللہ سے مانگ کر جاوے. ہاں دعوت کے ساتھ دعا ہے, حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی, انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی, روزانہ کی ہماری جو یہ ملاقاتوں کا نظام ہے اس میں ہم دعا کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ جاویں, اپنے بازوؤں پر ہمیں بھروسہ نہ ہو کہ ہم بات کر لیں گے, اس لیے ہم جس کو کر سکتے ہیں جاتے ہیں اور جہاں لگتا ہے کہ یہ نہیں سنے گا تو نہیں جاتی, کیونکہ ہم اپنی بات کے بل بوتے پر جا رہے ہیں, اپنے بازوؤں کے بل بوتے پر جا رہے ہیں, اپنی پہچان کے بل بوتے پر جا رہے ہیں, اس لیے پہچان والے کے پاس جا رہے ہیں, جب اللہ کی بنیاد پر جائیں گے تو پھر سب کے پاس جائیں گے, جو سن رہا ہے اس کے پاس بھی جائیں گے, نہیں سن رہا اس لیے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں تو کس وقت کس کا دل پھیر دے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی گردن مارنے گئے تھے نعوذ باللہ, اور اللہ نے ہدایت دے دی, دل پلٹ دیا ان کا, دل پلٹ دیا ان کا. ایسے کتنے قصے ملتے ہیں کہ دل بدل گیا, دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اس کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, وہ کس وقت کس کے دل کو کہاں پھیر دے وہی جانتا ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں, ہم اپنی محنت میں کمی نہ کریں, اپنی نیت اچھی کریں, ہر مسلمان سے اچھا گمان کریں. بس زنی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بعد الظن اسم, کے بعض گمان بھی گناہ ہے. خامخواہ کہ ہم گمانوں کی عمارت تعمیر نہ کریں, کوئی گمان نہ کرے, اگر اچھا نہیں کرتے تو برا گمان کیوں کرے ہم, بلکہ ایک سے حسن ظن رکھے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ بدل دے گا, اللہ پلٹ دے گا. ایک ماں کا نافرمان بیٹا ہوتا ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ماں کہتے نہیں میرے بیٹے کو اللہ سدھار دے گا, میرے بیٹے کو اللہ اچھا کر دے گا, وہ ایسا نہیں تھا, اس کو غلط صحبت مل گئی, ایسا ایسا کر رہا ہے, ورنہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا. جیسے ایک ماں کا اپنے بچے کے متعلق کیسا اچھا گمان ہر وقت وہ رکھتی ہے, ایسے ہم حضور کی امت سے اچھا گمان رکھیں کہ ہر عورت آدمی اچھا ہے, کسی وجہ سے کسی راستے پر گیا ہے, ہم بدگنی نہ کریں, بلکہ اچھا گمان لے کر ہم اپنی محنت برقرار رکھیں, جس کے ہم مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, لیکن صحیح محنت کرنے کے ہم مکلف ہیں, کہ صحیح اچھے گمان کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ ایک ایک کے پاس جاویں, اللہ جتنی توفیق دے ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آویں, ان کے اوپر اپنا جان مال خرچ کریں, ان پر اپنا جان مال لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں اثر پیدا کرے گا. اور اللہ کا فضل ہے یہ دونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے ایک چل پھرت ہو گئی, بستیوں میں گاؤں میں جہاں جانا مشکل تھا اللہ نے راہیں کھولی, قلوب میں نرمی آئی ہے, جو نہیں سنتے تھے سننے والے آج ہو گئے, کل کو وہ آنے والے بنیں گے, راہ خدا میں جان مال لگانے والے بنیں گے. اس مجمع میں آپ دیکھو گے بہت سارے ایسے ملیں گے جو بات نہیں سنتے تھے, جو بات سننا پسند نہیں کرتے تھے, اسی میں بیٹھے ہوں گے. ان میں سے بہت سو کے باپ دادا ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتے دار تبلیغ والوں سے لڑائیاں کی, جو کام میں لگے ان سے جھگڑے کیے, قطع تعلقیاں کی تھی ایک زمانے میں, لیکن پھر دھیرے دھیرے خدا نے دل بدلے, اور اگر ان کے نہ بدلے تو ان کی اولادیں آج چار چار مہینے لگا رہی ہیں, اور ان کی اولادیں آج دین کے بڑے بڑے تقاضے پورے کر رہی ہیں. اس لیے ہم اس طرح کی کوئی تمیز نہ کریں کہ جس سے ہماری محنت کے دروازے بند ہو جاویں, بلکہ ہم کھل کر جاویں, ہمت کے ساتھ محنت کریں, روزانہ کی محنت میں اپنی مسجد کے اطراف کا جتنا ایریا ہے اس کو کور کریں, اور ہفتہ واری گشتوں میں
دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ہفتہ واری جو دو گشت ایک تو اپنی مسجد میں ہیں دوسرا جو گشت ہیں جس کے ذریعے سے ہم اور وہ جوار کی ایسی بستیاں اور ایسے محلے تلاش کریں کہ جہاں پر مسجدیں ہیں مسجد وار جماعت نہیں ہے یا ایسے محلے بستیاں ہیں جہاں مسجدیں ہی نہیں ایسی جگہ تلاش کریں دوسرا گشت آباد مسجدوں میں نہ کریں آباد مسجد میں تو گشت ہوتا ہی ہوتا ہے وہاں کی مسجد وار جماعت چاہے 10 آدمی ہیں وہ 10 آدمی مل کر اپنا کام کرتے ہیں وہ 10 آدمی کچھ نہ کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں سے وہ 3 دن کی جماعت بنا رہے ہیں دوسرے گشت کے لیے تو ہم ایسے محلے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں یا مسجدیں ہیں لیکن وہاں پر مسجد وار جماعت نہیں ہے وہاں دین کی محنت کا کوئی نظام نہیں ہے ایسی جگہوں پر جاتے 3 مہینے اگر 2.5 مہینے 3 مہینے ایک مسجد ایسی جگہ کو نشانہ بنا کر اگر صحیح ترتیب سے گشت کرے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان نئی نئی جگہوں پر محنت کی فضا بنے گی دعوت کے اعمال زندہ ہوں گے جہاں عبادت خانے مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجدیں تعمیر ہوگی جہاں مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہاں تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کرے گا اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دوسرا گشت جو ہے دوسرا گشت ایسی جگہ کریں گے جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے یا مسجد ہے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتے ہیں سب نیت کریں بلکہ جو آباد مسجدوں میں دوسرا گشت کر رہے ہیں آئندہ سے اس کو بند کریں آباد مسجد میں وہ خود اپنا گشت کریں گے آباد مسجد ہے وہاں مسجد وار جماعت ہے وہ اپنا گشت کر رہے ہیں دوسرا گشت جو ہے اس مسجد کے لیے نہیں جہاں گشت ہو رہا ہے دوسرا گشت اس مسجد والوں کے لیے ہے وہ وہاں جا کر کرے جہاں گشت نہیں ہو رہا ہے ابھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر مسجد میں 2 گشت ہونے چاہیے ایک تو پہلا ان کا گشت اور ایک دوسری مسجد آ کر کوئی وہاں گشت کرے دوسرا گشت اس کے لیے نہیں ہے مسجد کا تو اصل ایک ہی گشت ہے پھر جماعت اگر رہے گی تو جماعت جتنے دن رہے گی وہ گشت کرے گی ان کو ہم ساتھ دیں گے ان کا تعاون کریں گے باقی اصل مسجد وار جماعت کا ہفتہ واری پہلا گشت اپنی مسجد کا ہے اور دوسرا گشت اس مسجد کے لیے نہیں ہے وہ مسجد وار جماعت دوسری جگہ جا کر ایسی جگہ پر گشت کرے جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے جہاں پر دین کی محنت کا نظام نہیں ہے یا مسجد ہے نمازی بھی ہے وہاں لیکن دعوت کے اعمال نہیں ہے ایسی جگہوں پر دعوت کے اعمال شروع کر اب اس میں بہت سی وہ بستیاں جو مانوس ہیں اور وہ وہاں پر اعمال نہیں ہے تو ان میں بھی کریں گے اور بہت سی زیادہ بستیاں وہ ہیں جو غیر مانوس ہیں جہاں مسجدیں ہیں تو وہاں ٹھیا ٹھکانا بناوے کسی درخت کے نیچے بناوے یا کوئی ایسی کامن جگہ ہے وہاں پر اپنا کوئی ٹھیا بنا لے کوشش کرے اس مسجد میں نماز ادا کر لیں اگر اندر رہ کر گشت ہم نہیں کر پائیں گے لڑائی کا خطرہ ہے فساد ہونے کا خطرہ ہے تو ہم وہ جگہ چھوڑ کر باہر آ جائیں میدان میں بیٹھ جائیں درخت کے نیچے بیٹھ جائیں کوئی چیا ٹھکانا بنا لے اور وہاں سے ایک نظام بنائیں گے تو اگر ہماری مسجد صحیح روپ سے اس طرح کام کرے گی تو اگلے سال 6-7 مہینے 8 مہینے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غیر مانوس نہیں بچے گا لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیں اگر بدزنی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ بدزنی کا اثر ویسا ہی ہوگا دل ہم کھلے کریں کھلے دل کریں ہم اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں ہاں ہمیں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس طرح کی بدزنی کے ساتھ زندگی گزاریں مسلمان کو تو حسن زن کی تعلیم دی ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے بہت سال ہم نے محنت کر لی ہے کب محنت کی پوچھتے ہیں تو 20 سال پہلے گئے تھے 20 سال میں زمانہ بدلا ہے نسل بدلے ہیں دماغ بدلے ہیں لوگوں کی سوچ بدلی ہے اس لیے خامخواہ بدزن نہ رہے ان سے اچھا گمان کریں ہم جتنا کر سکتے کرتے رہیں نہیں سنیں گے گالی دیں گے وہ گالی لکھی جائے گی ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی اس کا اجر لکھا جائے گا کوئی تکلیف ہم کو پہنچے گی اس کا اجر لکھا جائے گا اس لیے آپ حضرات سے اللہ کے واسطے گزارش ہے اللہ کے لیے گزارش ہے ہم تقابل نہ کریں دوسرے ضلعوں کے ساتھ تقابل خوبی میں کرنے کا تو حکم ہے صحابہ میں تنافس تھا اوس والے کوئی کام کر کے آتے تھے تو حضرت کا قبیلہ آپ کے پاس آتا تھا یا رسول اللہ آپ ہم کو کوئی موقع دو اور وہ موقع کیسا ہوتا تھا مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کا نہیں کہ اوس والوں نے 10 تسبیحیں پڑھی ہیں آپ ہم کو بھی 10 تسبیح پڑھنے کا موقع دو وہ موقع ایسا ہوتا تھا جس میں جان کی بازی لگانے کی ہوتی تھی اس لیے یہ روح ہمارا ہے یہ مثبت رخ ہیں یہ ترقی کا رخ ہے جس بستی والے اور جس علاقے والے اس کو سوچیں گے کہ ہماری قربانیاں بڑھے ہماری جان مال راہ خدا میں لگے تو خدا ان کی جان و مال کو اپنے نام پر استعمال کر کے ان کی جان و مال میں دنیا میں برکت دے دے گا اور ان کے لیے آخرت کے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے
اور اگر ہم نے تقابل یہ کیا کہ فلاں جگہ تو بہت پرانے ساتھی ہیں اور ان کے وہاں تو لوگ نرم ہیں, ہمارے ضلع کی نوعیت یہ ہے, ہمارے ضلع کی یہ سوچ صحیح سوچ نہیں ہے, یہ غلط سوچ ہے. پہلے جب کام ابتدا میں شروع ہوا تو سبھی جگہ پر کوئی مانوس نہیں تھا, کوئی مانوس نہیں تھا. کتنی قربانیاں دی لوگوں نے, جن کے قربانیوں کے ہم قائل ہیں, ان کا ہم آج نام لیتے ہیں, ان کو ہم یاد کرتے ہیں. تو پھر کیوں ہماری سوچ بدل گئی؟ ہم اپنی بس سے تو مکلف ہیں, کیا کرتے دیکھیں, وہ نہیں سنیں گے بات کو, سلام کر لیں گے, ان کے ساتھ اتنے سلوک کریں گے, ان پر احسان کریں گے, خوشی غمی میں شریک ہو جائیں گے. وہ نہیں پسند کرتے ہیں, ہم اپنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں گے, آج نہیں تو کل خدا دلوں میں جگہ بنا دے گا. وہ نہیں تو ان کی اولاد ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تائید کا قصہ حضرت شیخ نے سب سے پہلے لکھا حکایت صاحب, پہلا قصہ وہی ہے کہ اس کی ابتدائی قربانیوں سے ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا تائید کا قصہ نقل کر کے کام کرنے والوں کی ایک زبردست رہبری فرمائی ہے کہ اس کام کی بنیاد جو ہے مجاہدوں پر ہیں, قربانیوں پر ہیں, جان مال لگانے پر ہیں, جذبات کی قربانیاں دینے پر ہیں, اور ان ساری قربانیوں کے بعد دعائیں دینے پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانی دے کر کہ آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے. ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا کوئی قدم ایسا اگلا نہیں اٹھا کہ جس پر آپ پر کوئی پتھر نہ پڑا ہو, یعنی ہر قدم پر کوئی پتھر آتا تھا آپ کے جسم میں اثر پر. آپ نے اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد ایک جگہ جہاں ذرا سکون کی جگہ ملی تو وہاں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. یہ اس کام کا طریقہ ہے کہ آدمی قربانیاں دے کر محنت کر کے تھک کے اب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کی شکایت کرتا ہوں, اپنے ہیلے کی کمی کی شکایت. وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری, اپنی ہیلے کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. حالانکہ آپ نے بہترین تدبیر کی تھی کہ اختائی پالوں سے آپ کا ننیالی رشتہ تھا, یہ سوچ کر آپ نے وہاں کا سفر کیا تھا کہ شاید ان کے دل نرم پڑیں گے. پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملے کہ اگر یہ بات قبول کر لیں گے تو بات چل پڑے گی, ایک بہترین تدبیر تھی. لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات کہ اپنی تدبیروں میں کمی نہ کریں, تھوڑی قربانی ہوگی, تھوڑی مشقت ہوگی. ارے دنیا کے خاطر کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں, ملک در ملک گھومنے کے لیے لوگ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں, کسی ملک میں جانے کے لیے کتنا جان مال لگا رہے ہیں, کہ کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے کتنا جان مال عزت آبرو سبھی لگ رہا ہے. یہ عزت اور آبرو خدا کے نام پر لگے گی, اس عزت آبرو میں خدا برکت کر دے گا اور ہماری دنیا کے مسئلوں کو خدا سلوٹوں میں حل کر دے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ہر مسجد وار جماعت اس پر آوے کہ ہمیں ایسے علاقوں میں جا کر کام کرنا ہے جہاں کام نہیں ہے, وہاں کے لوگوں میں طلب نہیں ہے, ان میں طلب نہیں ہے, ہمیں وہاں ماحول بنانا ہے. اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, جو مال دیا وہ مال ان پر خرچ کریں گے, جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو وہاں لگائیں گے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آ کر وہاں سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے, ان کی خوشی میں جا کر مبارکباد دیں گے اور ان کی بیماروں کی ہم عیادت کریں گے اور ان کی غمی میں مصیبت میں جا کر ان سے تعزیت کر کے ہم ان کے دلوں میں اللہ کے دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے جگہ بنائیں گے. تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کی بستیوں میں ابھی زونوں کی جماعتیں کام کر کے آئی ہیں, زونوں کی جماعتیں جا کر آئی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بات کسی نے کم سنی, کسی نے زیادہ سنی ہے, کوئی نہیں نکلا ہے, لیکن ہمارا چلنا پھرنا وہ نفے سے خالی نہیں ہے, چلنا پھرنا نفے سے خالی نہیں ہے. ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا, وہاں جا کر دعائیں مانگنا, یہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. ہم اسی کے پابند ہیں. بزرگوں نے جیسے بتایا ہے کہ بھائی بنجر علاقوں میں جانا ہے, غیر مانوس بستیوں میں جانا ہے, ہم تین دن کی جماعتیں لے کر جائیں گے وہاں اور وہاں جا کر محنت کا نظام بنائیں گے. ایک آدمی بھی اگر سن کر تیار ہو گیا وہ آدمی جو ہے سرا بن جائے گا. آج ایک تیار ہوا ہے, کل اسی کے راستے سے آگے کام بڑھے گا. بہت سارے ضلع میں ایسے دیہات پچھلے 10 سالوں میں, کل ہی بروڑا ضلع والوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا یہ 10 سال میں ایسی بستیوں میں جہاں کوئی مکاتب مدارس نہیں تھے 180 مکاتب نئے قائم ہوئے. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی ایسے دیہات بتاؤ جن دیہاتوں میں جب آپ گئے تو آپ کو گھسنے نہیں دیتے تھے, اور ایسے کتنے دیہات ہوں گے جتنے مکتب قائم ہوا. تو انہوں نے کہا ایسے 40 دیہات ہیں جہاں ہم گئے تو ہم کو گھسنے نہیں دیتے تھے, ہمارا داخلہ وہاں ممکن نہیں تھا.
لیکن ایسے جگہوں پر ایسے 40 ہیں جو 10 سال کے دوران میں وہاں پر مکاتب قائم ہوئے، باقی وہ ہیں جہاں جہالت تھی. اس لیے آپ حضرات سے گزار، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی آپ حضرات، ملکوں میں آپ کے ساتھیوں نے کام کیا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہاں سے وقت لگے ہوئے لوگ جا کر وہاں ذمہ دار ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں پر محنت کرتے ہیں، مقامی زبانیں سیکھ کر ان کو وہ بات سمجھا رہے ہیں. کانگو ہم لوگ گئے تھے گزشتہ، تو آپ کے یہیں کے نوجوان وہاں کی مقامی زبان سیکھ کر وہاں کے مقامی لوگوں پر محنت کر رہے ہیں. یہاں یہ اپنی زبان والے ہیں، اپنے رشتے دار ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، لیکن بس ایک دیوار کھڑی ہو گئے غیر مانوس ہیں. اس دیوار کو ختم کرنا ہے، اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسی بستیوں میں جماعتیں لے کر جائیں گے؟ ہاں، آپس کی مشاورت سے کام کرنا ہے، مشورہ کریں گے، لیکن ایسی بستیوں میں کوئی نظام سوچیں. ہم جاتے رہیں گے، آج نہیں تو کل دروازہ کھل جائے گا. آج گئے ہیں، کوئی بات پیش آئی کل کو کھل جائیں گے، کوئی بات پیش آئی ہے پرسوں کھل جائیں گے، کل آج نہیں تو کل اللہ پاک راہیں کھول دے گا. اور اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ خدمت کے راستے سے ان کی خوشی میں شریک ہو جاوے، ان کی غمی میں شریک ہو جاوے. کوئی بیمار ہے عیادت کر لیں. ہمارے یہاں ایک دیہات ایک مسجد والوں کو دیا ہوا تھا، جو مسجد والے جہاں جاتے تھے تو دیہات کا جو ذمہ دار تھا بہت سختی سے پیش آتا تھا، مسجد میں نہیں جانا دیتا تھا. تو پھر وہ لوگ باہر ایک چھیا بنا کر کام کرتے تھے. ایک دو مہینے اس طرح کام کیا اور پتا چلا کہ وہ جو ذمہ دار سختی کرتا ہے وہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اور وہاں قریب کا ایک شہر ہے لوناواڑا، وہاں کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. یہ گودرا سے لوگ جاتے تھے، ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ گودرا سے، ان کے لیے کچھ پھل فروٹ وغیرہ لے کر وہ دواخانے میں عیادت کے لے گئے ان کے، اور جا کر ان کے پاس بیٹھے اور ان سے تعارف کروایا کہ ہم لوگ آپ کی بستی میں آتے ہیں محنت کرنے کے لیے، گشت کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو نام سے جانتے ہیں، ہم کو پتا چلا آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے. تو وہ آدمی رو دیا، وہ آدمی رو دیا اور کہنے لگا کہ ابھی میرا کوئی رشتے دار نہیں آیا ہے، آپ پہلے آئے ہو، اور نرم ہو گیا. یہی تو مذاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختی تھی، صحابہ پر کتنی سختی آتی، اور وہ سختی جو ہے ختم نہیں ہوئی، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، بدر اور احد کے مارے کے پیش آئے. اور پھر جب آپ کو موقع ملا مکے میں قحط پڑا تو آپ نے مدینہ سے اناج بھیجا، اور پھر وہ گئے عمرے کے لیے تو پھر روک دیا، اور صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اور پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے. اس وقت تک شدت تھی مکے میں، آپ داخل ہوئے وہاں تک شدت تھی، لیکن جب آپ کے داخل ہونے کے بعد آپ کا سلوک دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، اور آپ کا ان کے ساتھ ویوہار دیکھا، تو پھر مکے کا کوئی گھر نہیں بچا جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو. ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جنہوں نے قسمیں کھا لی تھی. اس لیے ہمیں تو پر امید رہ کر کام کرنا ہے. منفی باتیں نہ کریں اللہ کے واسطے، نہ اجتماعی میں کریں نہ انفرادی میں کریں، نہ دو ذمہ دار بیٹھ کر ایسی بات کریں. ہاں یہ حوصلے پس کرنے والی بات ہے. ہم سوچیں ذرا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے یہ دو منفی بول کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اگر اس کی جگہ دو مثبت بول بول لیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں نہیں ہم جا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیوں ہم منفی بات کریں جس سے ہمارے بھی جذبات مجروح ہو جاوے، اور کام کرنے والا جوان طبقہ جو ہے وہ اس کیفیت سے محروم ہو جاوے جن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے جوانی میں کام کیا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ایسی بستیوں میں جو ہیں جا کر محنت کا ایک مضبوط نظام 3 دن کی جماعتوں سے بنائیں گے، اور پھر جو ہے ہمارا کام یہاں پورا نہیں ہوتا. ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، قیامت تک آنے والوں کا آپ کی نبوت ہیں. ایک ایک فرد امت تک دین پہنچے. اللہ کی زمین پر بسنے والا ہر انسان چاہے اس وقت کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے. ان سب کی نیت کو لے کر پورے عالم میں پھرنا، اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں اس کو لگانے کا یہ بہترین مصرف ہے جس پر آپ نے اپنی زندگی لگائی، آپ کے صحابہ نے اپنی زندگی لگائی، آپ کے ازواج مطہرات کی زندگیاں اس پر لگی، اور آپ کے گھرانے کی زندگیاں اس پر لگی، اور صرف لگی نہیں بلکہ صحابہ اور آپ کا پورا گھرانہ جو ہے دین کی نسبت پر قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. یہ بہترین موقع، یہ سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے، یہ بہت بڑے فخر کی چیز ہے جن کو اللہ پاک یہ چیز نصیب فرما دے، اس لیے اس کی ترتیبیں بناوے پھر. ہاں یہاں ہم ایک دنیا کی آرزویں بسا کر اسی دنیا میں اپنا وقت پورا نہ کر دیں، یہی مکان یہی کاروبار انہی فکروں میں ہم اپنی زندگی پوری کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں نے ابتدا میں عرض کی، کئی سمندان نفسا وہ عمل لما بعد الموت، کہ جو ماں باد موت کے لیے کام کریں, اور یہ ماں باد موت کے کام ہیں کہ آدمی اپنی عبادت پر قائم ہو رہا ہے, آدمی اپنا دین سیکھ رہا ہے, اپنی ضرورت کا علم حاصل کر رہا ہے, اپنے اخلاق کو سنوارتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر میں آدمی در بدر پھر رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے, اور آدمی اپنی قربانیاں پیش کر کے ماں باد موت کی بہترین تیاری کر رہا ہے, یہ عقل مندی ہے. اس لیے بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا, اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ضلع میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے چار چار مہینے لگائے ہیں, قربانیاں دی ہیں, بلکہ ملکوں میں جا کر کام کیا ہے, اور ملکوں میں جا کر ادارے قائم کیے ہیں, مکاتب قائم کیے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر, اللہ کی طرف سے اس پر شکر کا مطالبہ ہوتا ہے. جن لوگوں پر نعمتیں ہوئی ہیں شکر کا مطالبہ ہوتا ہے. اگر وہ شکر گزار رہتے ہیں تو خدا ان کی نعمتوں میں اضافہ کر کے ان سے اور کام لیتا ہے, ان کی نسلوں میں علماء کو اور ان کی نسلوں میں دین کے داعیوں کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ناشکری ہوئی اس نعمت, اگر ناشکری ہوئی تو تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے شہر ملیں گے جس شہر سے دنیا میں اسلام پھیلا, جس شہر سے ان شہروں سے دنیا میں علم پھیلا, جن شہروں سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے, بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہوئے, بعد میں جا کر ان کے بعد والے ناخلف پیدا ہوئے, اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی میراث کی حفاظت نہیں کی, انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت نہیں کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مشغول ہو گئے, وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے, مال و دولت کے طالب بن گئے, عیاشوں میں لگ گئے, تو پھر ان جگہوں سے دین رخصت ہو گیا, ان جگہوں سے وہ نعمتیں چلی گئی, ہاں, اور وہاں خدا کا نام لینا مشکل ہو گیا. اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت غنی ہے, اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ہم اس پر شکر گزار رہیں کہ یہاں سے علاقوں میں ملکوں میں کام ہوا ہے, یہاں کے لوگوں نے جا کر علاقوں میں اور ملکوں میں مکاتب قائم کیے, مدارس قائم کیے ہیں, اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے ہیں. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے, ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ دنیا کے جن ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں ان ملکوں میں یہاں کی محنتوں کے آثار پائے جاتے ہیں, چاہے وہ دعوت کے راستے سے ہو, علم اور تعلیم کے راستے سے ہو, مکاتب یا اور دینی خدمات کے راستے سے ہو, یہ ہمارے لیے شرف و عزت کی بات ہے. لیکن یہ مقام جو ہے وہ شکر کا مقام ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت پر ناشکری ہو جاؤ, بلکہ مزید قربانی بڑھا کر ہم شکر گزار بنیں کہ ہم اور قربانی بڑھائیں گے, اور راہ خدا میں اتنی قربانیاں دیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاویں اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جاویں. اس کے لیے سب تیار ہے بھائی, ارے بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں, اس کے لیے پورے مجمع سے گزارش ہے کہ پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ راہ خدا میں ہر سال چار چار مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ اللہ کی طرف نظر کر کے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. ہم اپنے جن آزار کی وجہ سے رک رہے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جن آزار کی وجہ سے رکتے ہو, یقینی بات نہیں کہ تمہارے رکنے کی وجہ سے تمہارے آزار اور تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہاں, اگر تم ان آزار کے ساتھ اللہ کا کام کرو گے, اللہ راضی ہو کر تمہارے مسئلوں کو حل کر دے گا, اور تمہارے بغیر حل ہوں گے تمہارا بھی یقین بنے گا کہ اللہ نے میرے بغیر کیا, اور تمہارے گھر والوں کا یقین بنے گا کہ اللہ نے ان کے بغیر کر دیا اور اللہ نے کیا. تو اس لیے گزارش ہے, درخواست ہے کہ ہمیں اس وقت اس اجتماع سے جانے والے اللہ ان کو مبارک کرے, ان کے سفر کو آسان فرماوے, عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بناوے. وہ تو جاری رہے اس وقت اجتماع سے, لیکن جو اس وقت تیار نہیں ابھی تک بھی, وہ طے کرے کہ انشاءاللہ اگلے دو مہینے میں چار مہینے میں ہم تیاری کر کے اپنی اپنی مسجدوں سے چار چار مہینے کی جماعتیں بنائیں گے, اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائے.
ماشاء اللہ بہت مجمع, بڑا مبارک مجمع ہے, اور آپ حضرات نے بہت اطمینان سے بات سنی ہے, اور یہ ضلع ہمارا ایسا ہے کہ جس میں جماؤں ہے. اب یہ مولانا کی پوری بات ہوئی, آئندہ کے لیے ہمارے کچھ پورے سال کے اعتبار سے ترتیبیں بن جائیں. اس کے لیے جو بھی ہمارا تعاون کرے گا اللہ اس کو بہت بدلہ دیں گے. تو آپ آخر تک بیٹھیں گے, ایک تھوڑی دیر کے لیے آخر تک بیٹھے, اور جس ترتیب سے ہم کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات تو جیسے مولانا نے کہا کہ اس پورے سال کے اعتبار سے کم ہم یہاں سے عزائم کریں کہ مجھے اس سال چار مہینے لگانے ہیں, اور جلدی سے جلدی لگانے ہیں. یہ تو عزم کر لیا سب نے بھائی, فائنل ہو گیا. اب اس مجمع میں ہمارے وہ ساتھی جو ابھی سے لے کر کے بقرعید تک میں انشاءاللہ چار مہینے جائیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ، بکیاں بیٹھے رہے، چلو ہمت کے ساتھ اٹھنا شروع کر دو، اٹھو اٹھو جلدی، پورے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، پورے مجمع میں ابھی سے لے کر یہاں سے اللہ سے حسن ظن رکھو گے، اللہ کی مدد کو ستا سمجھو گے، اللہ چلائے گا اور پہنچائے گا۔ بھائی تم لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، اور اٹھو اٹھو ہمت کے ساتھ اٹھو، وہی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ جو ساتھی بھی ابھی جنوری سے لے کر کے جون تک میں اپنے چار مہینے کے لیے نکلنا ہے، مجھے یہ طے کرتا ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہو جائے۔ بھائی کافی لمبا وقت ہے یہ، ہاں، اور یہ ساتھی جو میرے سامنے ہیں ذرا دو دو تھوڑے تھوڑے ہٹ جاؤ، بیچ میں جگہ کرو تاکہ پیچھے والوں کو آگے بلا رہا ہے مجھے، پگڈنڈی کرو جلدی، تعاون کرو جی۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ بہت لمبا وقت دیا ہے، تقریباً چھ مہینے کا، اللہ سے حسن ظن رکھو، مجھے جانا ہے، میرا رب مجھے لے جائے گا، میرے مسائل کو خدا حل کرے گا، اس عزم کے ساتھ اٹھو گے اللہ کی مدد آئے گی، اور ہمت سے اٹھو۔
اچھا،
نفس اور شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ خیر کے راستے پر جائیں۔ بھائی میں نے یہ اشارہ کیا، یہ آخر تک کا ہے، وہاں سے مجمع آئے گا، تمہاری گردنوں کو پھلانتا ہوا آئے گا، وہی بیٹھے بیٹھے آگے پیچھے ہو جاؤ، یہ مجمع جو ہے یہ بیچ میں سے ہو کر یا میرے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ۔
ماشاء اللہ،
آپ جو طے کریں گے اسی وقت میں انشاءاللہ جون تک میں بھیجیں گے۔
بھائی بھائی بیٹھے جلدی آؤ، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، یا تخت کے قریب آ جاؤ،
یا آ جاؤ، جو بھی ہو یہاں پیچھے تک، یہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، ابھی دیکھو اٹھو مت، شیطان اٹھائے گا، شیطان کی کمر پر بہت زبردست لات پڑ رہی ہے، وہ آپ کو ہاتھ ہٹے کھاتا نہ بنا لے، بیٹھے رہو اس کی جگہ، اگر چار مہینے جانا ہے آگے آ جاؤ، جون تک میں جانا ہے جسے بھی، بکری اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اللہ کے دین کو ہم سے نقصان نہ پہنچے، اور آؤ اور آؤ، جو تیار ہے جون تک میں انشاءاللہ چار مہینے ہم جائیں گے۔ بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، یا تو یہاں آ جاؤ وہی بیٹھ جاؤ، آپ کو دیکھ کر دوسرے کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارا پرانا اچھا خاصا ساتھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے، آؤ جلدی آؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بہت مبارک مبارک، آ جاؤ جلدی کرو، ابھی سے لے کر جون تک، اس وقت شب برات بھی آئے گی، رمضان بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، یہ مبارک مہینے ہیں سب،
اور آگے جاؤ،
نیت میں آگے بڑھو،
آپ لوگ بھی آگے جاؤ،
اللہ سے اچھی امیدیں رکھو،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف لے آئے،
اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، جلدی آؤ، آؤ دیر ہو رہی ہے، اور اب کام ہے مجھے،
ہر مسجد سے دو تین آدمی آ جا رہے، ہر
مسجد خالی نہ ہو، اے بھروس والوں، اے ضلع والوں، کوئی مسجد تمہاری خالی نہ ہو جہاں سے چار مہینے کی جماعت نہ جائے، آؤ بڑھو آگے بڑھو، آ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، آ جاؤ، ابھی تشکیل مت کرو بھائی، اور جلدی آؤ،
تیز قدم، اور جگہ دے دو آنے کی، بھائی جگہ دے دو پیچھے آپ کے،
اور جلدی آنے والے آؤ، بھیجنا ہے اگلا کام ہے،
اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، سب کے لیے آسان فرماوے،
اور ہمت کرو، آؤ بڑھو آگے بڑھو، جلدی کرو، ہو جوان ہو، کیا بوڑھوں کی طریقے سے چل رہے ہو یار،
بھائی بیٹا آپ لوگ جو آپ بیٹھا، یہ ساتھی جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سیدھی یہ پوری کھیپ وہاں چلیے، جلدی جلدی، ارے یار بھروچ کا لوگوں تو پتھر پر پاٹو مارے نا تو جہاں پانی کا رہے، تو میرے کو چالوا ماؤ کرو، چلو جلدی کرو، بھائی یہ بچہ بیچ میں کس کا کھڑا ہے اس کے اتر کرو، آؤ آؤ، اور ہے کون، اور کون ہے جو دین کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے لبیک کہہ رہا ہو،
بڑے ان کے ساتھ مل جاؤ،
भाई आप लोग जो बैठे हो मैं जरा एक बात कहूँ, मेरी तरफ देखो, जरा मेरी तरफ देखो, मुझे यहाँ से वहां तक सीधी पगडंडी बनानी है। मारो आज जो पेला पाचल वाला भी जो क्या सूची बनावी से पूरे ना जुबानी बात तक समझा, चलो जल्दी करो, इनको बताओ जल्दी। समय तो हम जो नाकुद बनकर ही बैठा, यहां से लेकर वहां तक जाओ, रास्ते से तैयार करो। भाई इनमें के साथियों को आप अपनी तरतीब से बिठा दो, एक साथी भी जाये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा कीमती मजमा है। अच्छा भाई, अब बहुत से साथियों को कुछ मसाइल है के साथ ये, तो अब आप ये तय करो कि जुलाई की पहली तारीख से लेकर अक्टूबर की 30 तारीख तक आप में से 4 महीने के लिए कौन तैयार। करो हिम्मत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, उलाजमान दानिशमंद जब करने पे आते हैं समंदर चीरते हैं तो उसे दरिया बहाते हैं। क्यों किससे घबरा रहे हो? वो अल्लाह बड़ा है, वो रब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। हमें रोकने वाला सिर्फ नफ्स और शैतान है। उस अल्लाह के भरोसे पर आज तक जिसने किया, अल्लाह ने किसी को नाकाम नहीं किया। और हिम्मत करो, तय करो। जून में कह रहा हूं, बाजू के कोई वसाइल होते हैं कि साहब जाना है लेकिन थोड़ा सा ताखिर करो। अब ये है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तकरीबन 10 महीने मिल जाएंगे। और हिम्मत करो, जो हिम्मत करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। यहां हो मेरे पास, पीछे वाले आगे बढ़ो। बढ़ते रहो आगे, चलो आओ जल्दी करो। जो बैठे हो वो हिम्मत से कदम उठाओ, वो रब बड़ा